ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون انسانیت کا اور انسانیت کی تاریخ کا ایک بہت ہی افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے وہ افراد جن کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے جو انسانی اوصاف کے اعتبار سے کمال درجے کی شخصیت کے حامل تھے اور اللہ کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجے گئے تھے جو گمراہی میں اندھیروں میں پڑی ہوئی انسانیت کو ان اندھیروں سے گمراہیوں سے کردار کی گراوٹ سے نکالنے کے لیے آئے تھے جن کا مقصد عہدہ یا مال یا لوگوں پر اپنی سرداری جتانا نہیں تھا بلکہ جن کے دل مخلوق کی خیر خواہی سے پر تھے جنہوں نے بغیر کسی معاوضے کے اپنی ساری زندگی کو لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کی فلاح کے لیے قربان کر دیا انسانیت کی تاریخ کا ایک بہت ہی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ایسے ہی لوگوں کو انسانیت برے القاب سے نوازتی رہی ہے جو لوگ انسانوں کو خیرخواہی کے جذبے کے تحت گمراہی سے نکالنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہے انہی لوگوں نے جن کے لیے آئے تھے ان پر تہمتیں لگائیں ان کے خلاف سازشیں کی ان کو برے برے القاب دیے ان کو ستایا ان کا مذاق اڑایا یہاں تک کہ بعض کو انہوں نے قتل بھی کیا یا حسرت علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون بندوں کا حال قابل حسرت ہے کہ جو بھی رسول ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے ذہن لوگوں کا منتشر ہوگا اوپر ذہن منتشر ہوگا پہلے ہو جاتا اچھا تھا اور یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا یہ صرف نبیوں کا معاملہ نہیں ہے بلکہ آج بھی کسی علاقے میں اگر کوئی انسان اللہ کے دین کو لے کر کھڑا ہو اور لوگوں کو سچے دین کی طرف بلائے قرآن و سنت کی طرف بلائے اس دین کی طرف بلائے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف لوگوں کو دعوت دے جن پر ساری امت کا اتفاق ہے جس کے سلسلے میں، جس کے حق ہونے میں کسی کو کوئی اشتباہ اور شبہ نہیں ہے، تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا ہے اور انہی افراد کے سلسلے میں جو لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہے ہیں، کبھی کہتا ہے یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، کبھی کہتا ہے انگریزوں کی پیداوار ہیں، کبھی ان کی نیتوں پر حملہ کیا جاتا ہے جن کو صرف اللہ جانتا ہے، کبھی ان کی دعوت کا مذاق اڑایا جاتا ہے جو اصلاً اسلام کی دعوت ہے، قرآن و سنت کی دعوت ہے، ان کے بارے میں جو کچھ سازشیں اور جو کچھ حرکتیں کی جاتی ہیں یہ ہر وہ انسان جانتا ہے جس نے اپنے علاقے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کذلک ما اتى الذین من قبلہم من رسول، ایسے ہی اس سے پہلے بھی اے نبی آپ سے پہلے بھی، اس سے پہلے جو بھی رسول لوگوں میں آیا تو اس رسول کی قوم نے اس کو القاب سے نوازا، کیا لقب دیے؟ ساحر او مجنون، کسی نے جادوگر کہا اور کسی نے پاگل کہا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ دائی کے خلاف، اہل حق کے خلاف جو القاب اور جو سازشیں اور جو تہمتیں لگتی ہیں ان میں ایک عجیب تضاد ہوتا ہے اور یہ خود ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیے، ایک ہی انسان جادوگر بھی ہو اور پاگل بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی خود جادوگر بھی ہے، جادوگر ہے، ٹرینڈ ہے، ایک دم سمجھدار ہے، چالاک ہے، چالباز ہے، اور ایک گرا ہوا خصوصی علم اس کے پاس ہے جس سے لوگوں کی زندگیاں بگاڑ سکتا ہے، لوگوں کو اپنے دام میں لے سکتا ہے، جادوگر ہے۔ ایک طرف تو یہ لقب اور دوسری طرف کیا ہے؟ مجنون ہے کہ اس پر جن مسلط ہے، یہ پاگل ہے۔ تو اہل باطل اہل حق کو جو مختلف القاب دیتے ہیں، بعض اوقات ان سارے القاب کو جمع کیا جائے تو خود ان کا تضاد ان کی کم علمی کی دلیل بن جاتا ہے۔ خود ان القاب پہ غور کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے سوچ کے نہیں کہا ہے، انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ جذبات کے تحت کہا ہے۔ دیکھیے، کوئی غلط بات ہے، اس غلط بات کو دلیل کی بنیاد پر غلط ثابت کرنا عین خیرخواہی ہے۔ کوئی آدمی آ کر ہم کو بتائے کہ آپ اہل حدیث ہو، آپ کی اس بات میں یہ غلطی ہے، تو ایسے افراد کے لیے جو علم کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر کسی موضوع پر اس طرح سے تنقید کریں تو اس میں ہم کو کوئی اعتراض نہیں، سلف میں یہ چیز ہمیشہ سے چلی آئی ہے۔ اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے تحت یہ چیز اچھی مانی جائے گی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی اصلاح کی کوشش کرے، اس کو بتائے کیا صحیح کیا غلط ہے۔ لیکن ایک طرف تو علم اور دلیل کی بنیاد پر کلام کرنا ہے، دوسرے ہے کہ ایک آدمی غصے میں آ کے جو منہ میں آئے کہنا شروع کر دے، اپنے دل کی بھڑاس نکال کر یہ سمجھے کہ میں نے کسی کو غلط ثابت کر دیا، تو یہ خود اپنے آپ کو غلط ثابت کرنا ہے۔ گالی دینے سے کوئی غلط ثابت نہیں ہوتا ہے، تہمت لگانے سے کوئی غلط ثابت نہیں ہوتا ہے، کسی پر اپنا غصہ نکالنے سے وہ غلط ثابت نہیں ہوتا ہے، طعنہ دینے سے کوئی غلط ثابت نہیں ہوتا ہے۔ کوئی غلط اس وقت ثابت ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی میزان میں وہ غلط ثابت ہو۔ اگر ایسا ہوتا کہ گالیاں دینے سے، تہمتیں لگانے سے، طعنے دینے سے کوئی غلط ثابت ہوتا تو آپ نبیوں کی تاریخ کو دیکھیں، نبیوں کے بالمقابل کیا کیا گیا؟ تہمتیں لگائی گئیں، گالیاں دی گئیں، ستایا گیا، الزامات لگائے گئے۔ الزام لگانا اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ایک آدمی کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، الزام کوئی بھی لگا سکتا ہے، لیکن الزام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ اہل حدیث کے خلاف بہت کچھ کہتے ہیں، ہم ایسے افراد کے بارے میں ان کی زبان میں گفتگو کریں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہر آدمی جس طرح سے اس کو تربیت ملی ہے اور جس منحج پر وہ چل رہا ہے اسی کے مطابق کام کرتا ہے، جس کو جیسی ٹریننگ ملی ہے، جس کے جیسے اساتذہ ہیں، جس کا جیسا منحج ہے، جن لوگوں سے جس نے جن اصولوں کو سیکھا ہے، اس کی زندگی میں، اس کی زبان سے، اس کے اعمال سے ویسا ہی چیز سامنے آئے گی۔ ہم کو ہمارے اساتذہ نے، ہم کو ہمارے علماء نے، ہم کو قرآن و سنت سے جو تعلیمات ملی ہیں انہوں نے دی ہیں، ان میں یہ چیز نہیں ملتی ہے کہ ہم اپنی زبان سے گندی باتیں نکال کے یہ سمجھیں کہ ہم نے کسی کو نیچا دکھا دیا ہے۔ دیکھیے، ذلیل کرنا ایک اور چیز ہے، بے عزت کرنا ایک اور چیز ہے، اور غلط ثابت کرنا ایک اور چیز ہے۔ ایک بڑے سے بڑے عزت دار آدمی کو جو بالکل حق پر ہے، کوئی آدمی آ کے کچھ بھی گندی زبان استعمال کر کے بے عزت کر سکتا ہے، اس کی بے عزتی کر سکتا ہے، اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ غلط ثابت کرنا ایک دوسری چیز ہے جس کے لیے دلائل درکار ہے، اور دلائل وہ جو حقائق کے مطابق ہو۔ ایک آدمی کچھ بھی قرآن سے آیت پڑھ لے اور کسی کو غلط ثابت کرے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ واقعی جو غلط بات ہے اس کے خلاف قرآن سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وہ بات پیش کرے جو اس چیز کو غلط ثابت کرتی ہو، تب جا کر اس نے صحیح کام کیا ہے۔ تو بہت سارے لوگ تنقید اور تنقیس میں فرق نہیں کر پاتے ہیں، بہت سارے لوگ مذاق میں اور تردید میں فرق نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ اب علم کی کمی ہے، اس کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایسا آدمی آئے علماء کے پاس بیٹھے سیکھے، اس کو معلوم پڑے گا اہل حدیث کیسا رد کرتے ہیں۔ تو ایسا آدمی اگر نہیں سیکھے گا تو زندگی بھر ایسا ہی چیختا رہے گا، ایسا ہی لوگوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس سے کوئی غلط ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال اہل حدیث کے بارے میں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اور عوام کے بارے میں ہم کو برا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ چونکہ قرآن و سنت کا علم ان کے پاس نہیں ہے اور تحقیق کا جذبہ بھی ان سے ختم کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ ان کو بتایا گیا کہ جو تحقیق کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو ظاہر بات ہے کون بیچارہ مسلمان ہے جو گمراہ ہونے کے راستے پر چلے، اس لیے بہت سارے مسلمان تحقیق کے راستے کی طرف نہیں آتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی ان کو جو بات بتا دے جو ان کی نگاہ میں قابل اعتبار ہو وہ زندگی بھر اسی پر چلتے رہتے ہیں۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ ہماری دعوت یہ ہے کہ چاہے اہل حدیث عالم کہے یا غیر اہل حدیث عالم کہے، آپ جو بھی دین لیں تحقیق کے ساتھ دلیل کی بنیاد پر لیں۔ ایک بہت اچھا طریقہ ہے جس سے ایک آدمی گمراہی پر یا غلطی پر چلنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ ایک آدمی آنکھ بند کر کے اگر کسی کے پیچھے ہو لیا تو وہ گڑھے میں بھی جا رہا ہے تو تب تک اس کے پیچھے چلتا رہے، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے۔ اگر ایک اہل حدیث عالم بھی اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے جو واضح طور پر قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے، اہل حدیث اس کو نہیں مانتے ہیں، اور یہ عالم کی تنقیص نہیں ہوتی ہے، عالم کے مقام کو گھٹانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ عین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے، یہ صحابہ کے منحج کے مطابق ہے۔ تو بہرحال ایک بات لمبی ہو جائے گی، بہت ساری غلط فہمیاں عوام میں اور بہت ساری تہمتیں اور پروپیگنڈے بہت سارے علمی طبقے میں اہل حدیث کے خلاف چلتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے اور ہماری اس مجلس کا مقصود یہ ہے کہ ہم انصاف کے ساتھ ان باتوں پر، ان تہمتوں پر غور کریں اور دیکھیں کہ واقعی یہ جو باتیں اہل حدیث کے خلاف کہی جاتی ہیں اور عام طور سے ذہنوں میں پائی جاتی ہیں، کیا واقعی اہل حدیث کی دعوت یہ ہے؟ کیا واقعی یہی ہم کو سکھایا گیا ہے، یہی ہم کہتے ہیں، یہی ہم کرتے ہیں، یا پھر یہ لوگوں کو ہم سے دور کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تاکہ ایک بولا بھالا مسلمان خامخواہ پریشانی میں جانے کے بجائے اہل حدیث صحیح دور ہو جائے؟ اور یہ پرانا طریقہ ہے کسی کو دور کرنے کا کہ تہمتیں لگاؤ، لوگوں کو اتنا ڈرا دو کہ لوگ قریب بھی نہیں جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کیا الزامات ہیں اور وہ کیا کیا شبہات ہیں جو لوگوں کو اہل حدیث کے سلسلے میں یعنی شک شبہ مبتلا کرتے ہیں اور ان کو دور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ وقت ہم کو اتنا دے کہ باتیں پوری مکمل ہو جائیں، عام طور سے ایسا نہیں ہو پاتا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ ساری باتیں سامنے رکھوں۔ دس باتیں تقریباً میرے سامنے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل حدیث کے بارے میں عام طور سے ایک آدمی بے لگام کہتا چلا جاتا ہے کہ یہ انگریزوں کے دور کی پیداوار ہے. اہل حدیث جو ہیں یہ بس ابھی 100-150 سال کی پیداوار ہے, اس سے پہلے ان کا نام و نشان نہیں تھا. بلکہ بعض لوگوں کی تحقیق اتنی زیادہ قوی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ملکہ وکٹوریا کے دور میں انگریزوں نے اس فرقے کی ایجاد ڈالی ہے. اب جس انسان کو تاریخ کا علم نہ ہو وہ تاریخ پر کلام نہ کرے, یہ اس کے لیے زیادہ عزت کی چیز ہے. اس لیے کہ ایک انسان بغیر علم کے اگر کسی موضوع پر بات کرتا ہے تو اپنے آپ کو دلیل کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے. اہل حدیث کی تاریخ آپ دیکھیں, اہل حدیث بالکل ابتدائی دور سے بلکہ اماموں کے دور سے موجود ہیں. یہ وہ جماعت ہیں, یہ وہ افراد ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے جمع کرنے, اس کے سمجھنے اور اس پر چلنے کی دعوت اور اس پر اہتمام ابتدائی دور سے کرتے آئے ہیں. اگرچہ یہ لقب صحابہ سے ہم کو نہیں ملتا ہے, لیکن صحابہ کے بعد ائمہ کے دور میں یہ لقب علماء نے اپنے لیے اختیار کیا اور ان کو مستقلاً اہل الحدیث ذکر کیا جاتا تھا, جو اہل الرائے اور اہل الکلام کے بالمقابل استعمال ہوتا تھا. اس زمانے میں بہت سے لوگ تھے جو قرآن و سنت کے مقابلے میں رائے کو ترجیح دیتے تھے, اجتہادات سے اجتہادات کرتے تھے, تو ان کے بالمقابل اہل الحدیث کا لفظ استعمال کیا گیا. ہم اہل الحدیث ہیں, ہم اہل الرائے نہیں ہیں. یا اہل الکلام تھے جو اللہ کی صفات کے بارے میں اپنی عقل سے گفتگو کرتے تھے اور قرآن و سنت کی ظاہر آیات و احادیث کی بجائے اپنی عقل کو انہوں نے اللہ کی صفات کے بیان کرنے اور سمجھنے کا ذریعہ اور میزان بنا رکھا تھا. ان کے بالمقابل اہل الحدیث کہا جاتا تھا. اہل بدعات تھے جن کے مقابل اہل الحدیث کہا جاتا تھا. مختلف کتب میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا, میں کچھ باتیں ذکر کر رہا ہوں, مستقلاً کتاب اہل علم نے اس سلسلے میں لکھی ہیں. خطیب بغدادی کی کتاب شرف اصحاب الحدیث مستقل اصحاب الحدیث کے شرف پر کتاب ہے. خطیب بغدادی بہت پرانے, آج سے تقریباً 800 سال پرانے ہیں. مثال کے طور پر خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں, ہم چاروں اماموں کے دشمن نہیں, میں اس پر بھی آ رہا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے شاگردوں کے سلسلے میں آپ دیکھیے کیا آیا ہے. مثال کے طور پر رد المختار, بعض لوگ اس کو غلطی سے رد المختار کہتے ہیں بغیر نقطے کے, ہا کے ساتھ میں, خا کے ساتھ میں نہیں ہے. رد المختار میں کتاب الحدود میں ابن عابدین کہتے ہیں, لکھا ہوا ہے کہ حکی ان رجلا من اصحاب ابی حنیفہ خطب الى رجل من اصحاب الحدیث ابنته, کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے کسی اہل حدیث سے اس کی بیٹی کے سلسلے میں نکاح کا پیغام بھیجا. اب دیکھیے امام ابو حنیفہ کے اصحاب میں کسی اہل حدیث کی بیٹی کے لیے پیغام بھیجا. فیاح بھی ابی بکر الجوزجانی, ابو بکر الجوزجانی یہ امام محمد کے شاگردوں میں سے ہیں. فابا الا ان یترک مذهبه فيقرا خلف الامام ويرفع يديه عند الانحطاط ونحو ذلك فاجابه فزوجه. اس اہل حدیث نے کہا تم کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا اور تم کو امام کے پیچھے قرت کرنی پڑے گی اور تم کو رفع الیدین کرنا پڑے گا, تو میں اپنی بیٹی تم کو دوں گا, نہیں تو نہیں. اس زمانے کے اہل حدیث بھی بڑے غیرت مند ہوا کرتے تھے. کہا کہ رفع الیدین کرے گا اور امام کے پیچھے قرت کرے گا اور اپنا مذہب چھوڑے گا تو میں اپنی بیٹی دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, اب وہ تھا ایسا, اس نے کہا ٹھیک ہے, تو اس نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا. تو اس زمانے میں اہل الحدیث تھے اور اس زمانے میں ان کے خصوصی مسائل میں سے یہ مسائل تھے, اور وہ اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے کہتے تھے آپ کو مذہب چھوڑنا پڑے گا, آپ کو یہ اعمال کرنے پڑیں گے جو حدیث سے ثابت ہیں, تبھی ہم اپنی بیٹی دیں گے. یہ کسی اہل حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، یہ فقہ حنفی کی کتاب ہے، اور عبد المختار ابن عابدین کی شامی جس کو کہا جاتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں بھی کون تھا، اہل الحدیث تھے جو خاص طور سے اس طرح کے مزاج کے لوگ تھے. تو جو آدمی کہے کہ یہ انگریزوں کے زمانے کے ہیں، معلوم نہیں اس نے کون سی ڈکشنری اور کون سی انسائیکلوپیڈیا پڑھی ہے، وہ خود اپنی کتابیں پڑھ لے، وہ خود اپنی کتابیں پڑھ لے تو اتنا ہی کافی ہے. اور آگے آئیے، تاریخ بغداد میں جو خطیب بغدادی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جو اسماء الرجال کی کتاب ہے، یحییٰ ابن معین یہ محدثین میں سے مشہور محدث ہیں، کہتے ہیں کان ابو یوسف القاضی، امام ابو یوسف جو قاضی تھے. امام ابو یوسف کون ہیں؟ ایک دم خاص شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، خاص شاگرد. کہتے ہیں کان ابو یوسف القاضی یحب اصحاب الحدیث ویمیل الیہم، امام ابو یوسف اصحاب الحدیث سے بڑی محبت کرتے تھے، اہل حدیث سے بہت محبت کرتے تھے اور تھوڑا ان کی طرف مائل تھے. ان کا میلان آپ دیکھیں، امام ابو حنیفہ کے کئی فتوے ہیں، امام ابو یوسف سے ہٹ کے فتوا دیتے ہیں. جو آدمی ہدایہ وغیرہ کتابیں پڑھے گا، اس کے سامنے بالکل واضح اور آیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کئی فتووں سے ان کے شاگردوں نے، امام ابو یوسف اور امام محمد نے، اختلاف کیا ہے. یہاں تک کہ امام الغزالی نے المنقول میں کہا ہے کہ 70% مسائل میں امام ابو حنیفہ سے ان کے دونوں شاگردوں نے اختلاف کیا ہے، 70%، دو تہائی. تو یہ اصحاب الحدیث سے محبت کرتے تھے اور ان کی طرف مائل تھے. یہ تاریخ بغداد میں. اور آگے آئیے، اہل حدیث آج کل کے لوگ ہیں، 100 سال پرانے ہیں بےچارے، یا اور اس سے پہلے کے تھے. کون اہل حدیث تھا، ان کا کوئی امام تھا کہ نہیں تھا، کون کون آتا ہے اہل حدیث میں سے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں امام البخاری شافعی تھے، ہم کہتے ہیں آپ جس کو جس پہ جو لیبل لگانا چاہے لگائیں، لیکن امام البخاری کے بارے میں اتنے سارے لیبل ہیں کہ آپ دیکھیں کیا ہے. عین الہدایہ یہ حنفی مکتب فکر کی کتاب ہے، فقہی اعتبار سے ہدایہ کی شرح ہے، اس میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے، اس کے مصنف لکھتے ہیں کہ ہم نے اجماع کیا کہ شافعی و مالکی و حنبلی بلکہ تمام اہل حدیث مثل امام بخاری وغیرہ اور ابن جریر الطبری حتیٰ کہ علماء ظاہریہ سب اہل سنت والجماعت برحق ہیں، اور سب کا تمسک قرآن و احادیث اہل سنت پر عقائد حق کے ساتھ ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب نے اجماع کیا کہ شافعی مالکی حنبلی اور اہل حدیث اور اہل ظاہر ظاہریہ، ابو داؤد ظاہریہ، ابن حزم ظاہری، یہ جو ہیں یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ سب کے سب اہل حق ہیں، اور سب کا تمسک کس سے ہے؟ قرآن و سنت سے، صحیح عقائد پر ہے. اور اہل حدیث میں بطور مثال کس کا نام ذکر کیا جا رہا ہے؟ امام بخاری کا. تو نہ وہ شافعی تھے، نہ وہ مالکی تھے، اور نہ حنبلی تھے، وہ کون تھے؟ وہ اہل حدیث تھے. آگے بھی میں بتا رہا ہوں امام بخاری خود کیا کہہ رہے ہیں کہ اہل حق میں سے کون ہوں گے. تو یہ عین الہدایہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 538 پہ لکھا ہوا ہے. اب وہ آدمی سوچے تو کہتا ہے اہل حدیث تو ابھی کے ہیں، پہلے کبھی یہ تھے ہی نہیں، تو یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں، یہ سب حنفی کتابیں ہیں، مشہور کتابیں ہیں. اور آگے آئیے، امام ابن کثیر نے قرآن کریم میں اس کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر ابن کثیر، اس میں قرآن کریم میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 71 ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو بہت سارے لوگ اس آیت کو ذکر کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا تو امام ہے، تمہارا کوئی امام نہیں، تو تم کس کے پیچھے آؤ گے؟ تم شیطان کے پیچھے آؤ گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ابن کثیر جو 7ویں 8ویں صدی کے ہیں، آج سے 700 سال پرانے ہیں، وکٹوریا کے زمانے میں نہیں تھے ابن کثیر، بہت پرانے ہیں، 700 سال پرانے ہیں. ابن کثیر کہتے ہیں وقال بعض السلف، اب یہ بھی اپنے پہلے سے کسی اور کی بات ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں قال بعض السلف، سلف میں سے بعض کا قول یہ بھی ہے کہ ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث، یہ آیت اصحاب الحدیث کا سب سے بڑا شرف ہے، یہ آیت اصحاب الحدیث کا سب سے بڑا شرف ہے. کیوں؟ لِأَنَّ امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ اصحاب الحدیث کا امام کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ اصحاب الحدیث کا شرف ہے, سلف نے کہا ہے, یعنی ان سے بھی پہلوں نے کہا ہے, ساتویں صدی سے بھی پہلے لوگوں نے کہا ہے کہ اصحاب الحدیث کا شرف ہے کہ جب دوسرے اپنے اپنے اماموں کے پیچھے آئیں گے تو اصحاب الحدیث کا امام کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئیں گے. یہ تفسیر ابن کثیر نے کہا ہے. اسی طرح سے بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے, ایک جماعت حق پر ہمیشہ قائم رہے گی. اس سے مراد کون ہے؟ اس حدیث کے بارے میں شرف اصحاب الحدیث میں خطیب بغدادی نے حدیث ذکر کی ہے, اور فضل ابن زیاد کہتے ہیں سمعت احمد ابن حنبل وذکر حدیث لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق. میں نے امام احمد ابن حنبل سے سنا, امام احمد ابن حنبل یہ چاروں اماموں میں سے ایک امام ہے, مشہور اماموں میں سے ہیں, میں نے ان سے سنا اور انہوں نے حدیث ذکر کی لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق, میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت رہے گی جو حق پر قائم رہے گی اور غالب رہے گی. فقال ان لم يكونوا اصحاب الحديث فلا ادري من هم, اگر یہ جماعت جس کا ذکر ہو رہا ہے اگر یہ اصحاب الحديث نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا پھر اور کون ہے. اگر یہ اہل حدیث نہیں ہیں تو پھر معلوم نہیں اور کون ہے, یہ اہل حدیث ہی ہونا چاہیے, اور دوسرا کوئی اس سے مراد ہو ہی نہیں سکتا. اگر اہل حدیث اس سے مراد نہیں تو اور کون ہے, میں نہیں جانتا اور کون ہے. شرف اصحاب الحدیث میں خطیب بغدادی نے امام احمد بن حنبل کا قول ذکر کیا ہے. اسی طرح سے اسی کتاب میں عبداللہ ابن مبارک جو ابتدائی مرحلے میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, بعد میں ان سے الگ ہو گئے, عبداللہ ابن مبارک امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے ابتدائی مرحلے میں, بعد میں الگ ہو گئے تھے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ یہ جماعت کون ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں ہم عندی اصحاب الحدیث, یہ لوگ میرے نزدیک اصحاب الحدیث ہیں, یہ ایک جماعت جو حق پر قائم رہے گی میرے نزدیک اصحاب الحدیث ہیں. امام البخاری کے بارے میں اسی کتاب میں ہے, کہتے ہیں یعنی اصحاب الحدیث, یہ اہل حق کی جماعت جو حق پر قائم رہے گی, ان کی مخالفت کرنے والے, ان کا ساتھ چھوڑنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. کون لوگ ہیں یہ؟ امام البخاری کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اصحاب الحدیث, اہل حدیث ہیں. امام البخاری اتنے پرانے, ان کے زمانے میں وہ اہل حدیث ہی کو حق مانتے ہیں, اور عین الہدایہ کی عبارت کے اعتبار سے خود امام البخاری کون تھے؟ اہل الحدیث تھے, نہ شافعی تھے, نہ حنبلی تھے, نہ مالک تھے, بلکہ وہ خود کون تھے؟ اہل الحدیث تھے. اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث سے مراد محدثین ہیں, اس سے مراد یعنی چار مسلکوں سے ہٹ کے کوئی ایک جماعت نہیں ہے, بلکہ اہل الحدیث جب مراد ہوتا ہے تو اس سے مراد محدثین ہوتے ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے. اہل الحدیث میں محدثین بھی تھے لیکن عوام بھی اس میں تھی. اس میں ہر وہ آدمی آتا ہے جو قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کی بات کو ترجیح نہیں دیتا ہے, اور جو کسی ایک ہی عالم, کسی ایک ہی امام کا پابند نہیں ہے. ہر اس آدمی کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے جو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایسا مانتا ہے کہ اس کے سوا اس کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جائے, ان کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے. تو اس سے مراد صرف محدثین نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے اہل بدعت کے مقابلے میں یہ ایک جماعت جو 73 فرقوں کے مقابلے میں ہے, اس کو اہل الحدیث شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین, اس میں کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ لِأَهْلِ الْبِدْعِ عَلَامَاتٌ يُعْرَفُونَ بِهَا, جان لو اچھی طرح سے کہ اہل بدعت کی کچھ علامات ہیں, ان علامات سے پہچانا جاتا ہے کہ ہاں یہ بدعتی ہے. تو بدعتیوں کی کچھ علامات ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں, اسپیشل کیریکٹرسٹکس ہیں ان کے, خصوصی علامات ہیں بدعتیوں کی. کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ علامت اہل البدعتی الوقیعت فی اہل الاثر, کہتے بدعتیوں کی خصوصی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اہل حدیث کو تانہ زنی کرتے ہیں, اہل حدیث کو طعنہ دینا یہ بدعتیوں کی خاص علامت ہے، ان کی شان ہی ہے، اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتے. اہل حدیث کے اوپر تہمتیں لگانا اور ان کی یعنی ان کی زبان، اپنی زبان کو خراب کرنا اہل حدیث کے لیے، یہ عام طور سے بدعتیوں کا طریقہ اور سنت ہے، شیوا ہے، ان کا طریقہ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اہل حدیث کو کیا کیا کہتے ہیں بدعتی. پھر کہتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ عَصَبِيَّةٌ وَغِيَاظٌ لِأَهْلِ السُّنَّةِ، کہتے ہیں یہ سب کا سب اہل سنت کے لیے کیا ہے؟ عصبیت ہے، تعصب ہے، اور غصہ نکالنا ہے، بھڑاس ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. وَلَا اِسْمَ لَهُمْ إِلَّا اِسْمٌ وَاحِدٌ، کوئی آدمی آئے کہے گا یہ تو اہل سنت کے بارے میں کہہ رہے ہیں. آج کل ایسے بھی لوگ نکلے ہیں جو کہتے ہیں اہل حدیث الگ ہیں، اہل سنت الگ ہیں. اہل سنت اہل حدیث الگ نہیں ہے، اہل سنت اور اہل حدیث ایک ہی ہیں، کیونکہ سنت کے لیے حدیث ہی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، کہیں اور نہیں. تو اہل حدیث وہ ہیں جو سنت اپنی عقل کی بنیاد پر بیان نہیں کرتے ہیں، سنت اپنے رسم و رواج کی بنیاد پر بیان نہیں کرتے ہیں، فلاں اور فلاں کے کہنے کی وجہ سے، باپ دادا کی وجہ سے کسی چیز کو سنت قرار نہیں دیتے ہیں. اہل حدیث وہ ہیں جو حدیث میں کوئی چیز آتی ہے اس وجہ سے کسی چیز کو سنت مانتے ہیں. تو اہل سنت اور اہل حدیث ایک ہی ہیں، اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں. کوئی آدمی اگر اس پر اعتراض کرے، اور یہ تفریق بڑی خوشنما تفریق ہے، دل کے بہلانے کے لیے ہے، یہ تفریق صحیح نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ ذَلِكَ عَصَبِيَّةٌ وَغِيَاظٌ لِأَهْلِ السُّنَّةِ، یہ سب طعنہ زنی کرنا اہل حدیث کو، یہ سب تعصب کی بنیاد پر ہوتا ہے اور دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے ہے. وَلَا اِسْمَ لَهُمْ إِلَّا اِسْمٌ وَاحِدٌ، وَلَا اِسْمَ لَهُمْ إِلَّا اِسْمٌ وَاحِدٌ، اور اہل سنت کا کوئی اور نام نہیں ہے سوائے ایک نام کے. اب اہل سنت کا بھی کوئی نام ہے، کیا نام ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، اہل سنت کا بھی ایک ہی نام ہے، وہ کیا نام ہے؟ اصحاب الحدیث، اہل الحدیث. کوئی آدمی کہے اصحاب الحدیث الگ ہے، اہل الحدیث الگ ہے، ایسا نہیں ہے. اصحاب اور اہل دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اہل حدیث کہتے ہیں کہ ایک ہی نام ہے اہل سنت کا، اور وہ نام کیا ہے؟ اصحاب الحدیث. یہ ان کی کتاب ہے غنیت الطالبین، جلد اس میں صفحہ نمبر 166 پر جلد نمبر 1 میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو یہ پہلا جو غلط فہمی بعض لوگوں کو علم کی کمی کی وجہ سے ہے کہ اہل حدیث بہت بعد کی سب سے لیٹ آئے، سب سے لیٹ آئے، سب سے اینڈ میں آئے. یہ لوگ سب سیٹ ہو گیا تھا اس کے بعد اہل حدیث آئے، تو ایسا نہیں ہے. یہ بالکل ابتدائی دور کے لوگ ہیں جنہوں نے ان بدعتی فرقوں کے خلاف قرآن و سنت کی دعوت پیش کی اور باطل کا رد کیا. یہ وہی لوگ ہیں جن کو اہل الحدیث، اصحاب الحدیث، اہل الاثر، کسی بھی نام سے آپ اس کو پکاریں، جب تک حدیث سے اس کا رشتہ آپ جوڑے رکھیں، سنت سے رشتہ جوڑے رکھیں، سلف سے اس کا رشتہ جوڑے رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کسی ایک آدمی کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے ہیں، وہ اس مصدر کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں جہاں سے نبوی علم ملتا ہے، جہاں سے نبوی علم ملتا ہے، جہاں سے صحابہ کا منہج ملتا ہے. چاہے اہل حدیث کہیں، اہل الاثر کہیں، سلفی کہیں، یا اصحاب الحدیث کہیں، ہم کو کوئی مسئلہ نہیں. اہل سنت تو ہم ہے ہی ہیں، اہل سنت اہل حدیث نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ آپ سوچئے، سنت کے اوپر عمل کرنے والے، حدیث سے علم لینے والے نہیں تو پھر کہاں سے لیں گے؟ تورات سے لیں گے، انجیل سے لیں گے، کہاں سے لیں گے؟ تو اہل الحدیث ہی اہل سنت ہے. یہ کون کہتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. دوسرا اعتراض اہل الحدیث کے بارے میں یہ ہے کہ، اور عجیب بات ہے، آدمی بولنے پہ آئے تو کچھ بھی بولنا شروع کر دیتا ہے، کہ یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ نبی کو نہیں مانتے. بتائیے، نبی کی حدیث کو مانتے لیکن نبی کو نہیں مانتے، کتنی تعجب کی چیز ہے. یہ کیسی قوم ہے؟ کسی غیر مسلم کے سامنے بات پیش کی جائے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے نبی کی حدیثوں کو مانتے ہیں اور اس پر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ نبی کو نہیں مانتے. عجیب و غریب قوم کہاں سے آئی؟ آدمی اگر کسی کے بارے میں واقعی علم حاصل نہ کرے تو اس کے لیے سلامتی کی راہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خاموش رہے، لیکن اگر بغیر علم کے آدمی کسی بھی موضوع پر گفتگو کرنا شروع کرے تو عجیب و غریب نتائج سامنے آتے ہیں. انہی میں سے یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے. ہم لوگ نبی کو مانتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اہل حدیث کے نزدیک جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے جانتے بوجھتے تو ایسا آدمی کافر ہے. ہمارے ہاں تو حدیث کی گستاخی کرے کوئی آدمی تو اس کے ایمان پہ حرف آتا ہے. اس حدیث کے بیان کرنے والے نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے اس کے ایمان کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. لیکن کوئی آدمی اپنے دل میں تعظیم کا کوئی معیار مقرر کر لیتا ہے اور دوسرے اگر ویسا نہیں کرتے ہیں تو سوچتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا, ان کی تعظیم نہیں کی شان میں گستاخی. کوئی آدمی اس کے نزدیک والدین کی تعظیم یہ ہو کہ ان کو سجدہ کیا جائے اور وہ دوسروں کو دیکھے کہ اپنے والدین کو سجدہ نہیں کرتے ہیں تو کہے گا کہ آپ لوگ والدین کی تعظیم نہیں کرتے ہو, حالانکہ وہ واقعی تعظیم کرتے ہوں گے لیکن اس کے نزدیک تعظیم کچھ اور ہے. وہ اس ترازو میں سب کو توڑ رہا ہے. تو ظاہر بات ہے سب لوگ اس کو کیا دکھائی دے رہے ہیں, والدین کی تعظیم نہیں کرتے ہیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم آپ کی تعلیم کے ماتحت کرتے ہیں, اس کو یاد رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم آپ کی تعلیم کی روشنی میں کرنے والا مسلمان صحیح چلے گا, لیکن اگر نبی کی تعلیم سے آزاد ہو کر تعظیم کرے گا گمراہی میں پڑ جائے گا. اس کو یاد رکھیے کہ جو آدمی نبی کی تعلیم سے آزاد ہو کر نبی کی تعظیم کرے وہ گمراہ ہوگا, شرک و کفر میں جا سکتا ہے. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں پڑ گئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات توحید کی تھیں اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا عیسائیوں نے, لیکن تعلیم سے آزاد ہو کر ان کی تعظیم کرنے میں لگ گئے, اللہ کا بیٹا بلکہ اللہ بنا دیا. اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کہی. آپ نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم, مجھ کو تعریف میں اس طرح سے مت بڑھاؤ, مجھ کو تعریف میں اس طرح سے مت بڑھاؤ جیسا ابن مریم کے سلسلے میں عیسائیوں نے نصارہ نے کیا. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ فَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ, میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں, میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں, تو تم میرے بارے میں جب کہو تو کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا رسول. فَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ, ایک عبدیت کا آپ کا معاملہ ہے, ایک رسالت کا معاملہ ہے. آپ انسان ہیں, اللہ کے بندے ہیں, رب نہیں ہیں, معبود نہیں ہیں, آپ اللہ کے بندے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں, عام بندے نہیں ہیں. دیکھیے کتنا عمدہ طریقہ ہے کہ آپ معبود نہیں ہیں, رب نہیں ہیں, خالق و مالک نہیں ہیں, کائنات کا نظام چلانے والے نہیں ہیں, بلکہ آپ اللہ کے بندے ہیں, آپ اللہ کے محتاج ہیں. لیکن عام بندے نہیں ہیں بلکہ آپ کون ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی ڈالی, آپ کی طرف وحی القا کی کہ آپ کو لوگوں کا رہبر بنایا, لوگوں کے لیے اسوہ بنایا, آپ کامل ترین بندے ہیں. تو اس حدیث کو امام البخاری نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے. تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے تحت آپ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. ایک روایت میں آپ نے فرمایا یا ایها الناس علیکم بتقواکم, اے لوگو تم تقویٰ کی راہ اختیار کرو, ولا یستہوینکم الشیطان, کہیں شیطان تم کو بھٹکا نہ دے, کہیں شیطان تم کو بھٹکا نہ دے. انا محمد ابن عبد اللہ, انا محمد ابن عبد اللہ, میں محمد ابن عبد اللہ ہوں, عبد اللہ و رسول, میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں. واللہ اللہ کی قسم, ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ ایہا, کہ میں اللہ کی قسم اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ جو مقام اللہ تعالی نے مجھ کو دیا ہے تم اس مقام سے مجھ کو زیادہ بڑھا دو. میں ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتا, التی انزلنی اللہ عز و جل, کہ وہ مقام جس پر اللہ نے مجھ کو رکھا ہے تم اس سے اوپر مجھ کو کر دو, میں پسند نہیں کرتا, مجھ کو یہ پسند نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند نہیں ہے وہ اگر کوئی مسلمان کرنے جائے اور یہ سمجھے کہ میں اللہ کے نبی کی تعظیم کر رہا ہوں تو ایسا آدمی نبی کی تعلیم کے خلاف جا کر نبی کا دشمن بن جائے گا. یہی وجہ ہے کہ کئی واقعات ہیں جس میں آپ نے ڈانٹا لوگوں کو, ایک بچی نے شعر میں کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایک نبی ہے جو کل کیا ہوگا جانتا ہے، آپ نے منع کر دیا. ایک آدمی نے کہا کہ جو آپ اللہ چاہے اور آپ چاہے ماشاء اللہ وہ ماشی تھا، آپ نے کہا کیسا برا آدمی ہے، تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا، بلکہ جو اکیلا اللہ چاہے وہی ہوگا. تو کئی باتیں ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے صحابہ کرتے تھے، کیونکہ واقعی نبی کا مقام پہچاننے والی قوم وہ قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کی صحبت کے لیے اختیار کیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ نبی کو بشر کہتے ہو، ہم نبی کو سید البشر کہتے ہیں، سارے انسانوں میں سب سے بہترین، آپ انسان تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کان بشر من البشر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بشر میں سے ایک بشر تھے. آپ حضرت عائشہ کے بارے میں کفر کا فتویٰ دیں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرما رہی ہیں، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. ایک آدمی اگر یہ کہے کہ آپ بشر نہیں تھے تو ایسا آدمی آپ کو فرشتہ مانتا ہے یا جن مانتا ہے، کیا مانتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں میں سے تھے، آپ انسان تھے. ہاں آپ عام انسان نہیں تھے، عام بشر نہیں تھے جیسے گناہگار لوگ ہوتے ہیں اور ان کے اندر کمیاں ہوتی، آپ ویسے نہیں تھے، آپ کامل ترین انسان تھے، آپ سید البشر تھے، آپ سید الانبیاء تھے. کوئی کہتا آپ نور تھے، اہل حدیث نہیں مانتا اس معنی میں جس معنی میں دوسرے نور کہتے ہیں. ہاں اہل حدیث کہتے ہیں آپ نور تھے اپنی تخلیق کے اعتبار سے نہیں، اپنی تبلیغ کے اعتبار سے. اس کو سمجھیں کہ آپ کو اللہ نے نور سے بنایا، قرآن و سنت میں کہیں بھی عقیدہ نہیں ہے، آپ ماں باپ سے پیدا ہوئے تھے. ہاں آپ اپنے وجود کے اعتبار سے اور آپ اپنی تعلیمات کے اعتبار سے نور کی طرح تھے، گویا کہ نور تھے. جیسا کہ اندھیرے میں اگر نور رکھا جائے تو راستہ دکھائی دیتا ہے، آپ کے اقوال اور آپ کے افعال نور تھے. اس معنی میں علماء نے جو معنی لیے ہیں وہ یہی معنی ہے کہ آپ تبلیغ کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے تھے، نہ کہ آپ نور سے پیدا ہوئے. جیسے نور مجسم جو لوگ کہتے ہیں، اس طرح سے ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اب اگر کوئی آدمی اس کو نبی کی شان میں گستاخی مانے، صحابہ کے بارے میں کیا کہے گا جو یہی بات مانتے تھے کہ آپ بشر تھے، آپ انسان تھے. اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو آپ یہ کہتے ہو کہ علم غیب نہیں تھا، آپ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ من زعم انه صلی اللہ علیہ وسلم یخبر بما یکون فی غد فقد اعظم علی اللہ الفریہ، جو آدمی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل غیب میں کیا ہے، کل کیا ہونے والا ہے بتاتے ہیں، تو اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت باندھی، اللہ پر جھوٹ گھڑا اس نے. کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یقول قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کہو اے نبی آسمانوں میں اور زمین میں غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. عائشہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے، اور جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے وہ کیا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے. عائشہ کے عقیدے کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ نبی کا وسیلہ اختیار نہیں کرتے ہو. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع ہیں، ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، صحابہ کے درمیان تھے، تو صحابہ آپ کے پاس آتے تھے دعا کے لیے اور کہتے تھے ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم اس کو مانتے ہیں، یہ وسیلہ جائز ہے اور ہر قیامت تک جائز رہے گا کہ کوئی مسلمان کسی نیک بندے کے پاس آئے اور اسے دعا کے لیے کہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے کے بعد صحابہ کبھی آپ کی قبر پر جا کر آپ سے دعا کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے. تو صحابہ کو کیا بھول گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ صحابہ سے نہیں ملتا ہے. بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب قحط آیا مدینہ میں، تو اس وقت میں صحابہ جب جمع ہوئے نماز کے لیے، استسقاء کے لیے، اور صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت عمر نے خود کہا ہے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے توسل کیا کرتے تھے، نہ توسل الیک بنبی کا، ہم اپنے نبی تیرے نبی کے ذریعے سے ہم تیرا یعنی تجھ سے دعا کرتے تھے نبی کے وسیلے سے، اب ہم آپ کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. بتائیے کیوں چھوڑ دیا نبی کو، جب نبی کا وسیلہ بعد میں بھی چلتا ہے. وہ وسیلہ کیسا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے کے لیے کہتے تھے. جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کے چچا سے دعا کرنے کے لیے کہا کرتے تھے. تو ہمارا کہنا یہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, آپ کے مقام کو تسلیم کرتے ہیں, آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں. آپ کی ذات گرامی کے بارے میں تو چھوڑیے, آپ کی کسی ایک بات کے بارے میں بھی کوئی آدمی بدزبانی کرے اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے. تو ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, لیکن کوئی آدمی اپنے خیالات میں کوئی ایک مقام بنا لے نبی کا اور کہنے لگے وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر, کوئی آدمی اب نبی کو اللہ کا مقام دے دے تو اب ہم کو یہ کہے کہ آپ بھی یہ مانو, ہم نہیں مان سکتے. وہ عقائد جو صحابہ کے نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, وہ عقائد جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں, ایسے عقائد نبی کے بارے میں ہم نہیں رکھ سکتے. اگر اس کو کوئی تعظیم کہتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے, اس کو چاہیے کہ قرآن و سنت اور صحابہ کے فہم کی طرف رجوع کرے. تو یہ دوسری بات ہے جو اہل حدیث کے خلاف کہی جاتی ہے کہ نبی کو نہیں مانتے, نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. یہ ان کے ذہن میں ہے کہ گستاخی, ورنہ قرآن و سنت کے مطابق ہم چلتے ہیں اور یہ ہماری یہی دعوت ہے. نمبر تین, اہل حدیث صحابہ کو نہیں مانتے. ہمارے نزدیک صحابہ کے منہج کی اتباع کرنا ہدایت یافتہ ہونے کے لیے لازمی شرط ہے. ہمارے نزدیک صحابہ کے منہج کی, صحابہ کے راستے کی اتباع کرنا اہل حق ہونے کے لیے, نجات یافتہ ہونے کے لیے, جنتی ہونے کے لیے لازمی شرط ہے. جو آدمی صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر چلے وہ جہنمی فرقہ ہے. ہم کہتے ہیں, ہم کیوں کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی ہے. ترمذی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملتن واحدہ. میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے, سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے, سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا, قلنا من ہیا ومن ہی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ایک فرقہ کون سا ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ قال ما انا علیہ واصحابی, آپ نے کہا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ فرقہ جنت میں جائے گا. تو اہل حدیث اس حدیث کو مانتے ہیں, اس بات کو نہیں مانیں گے. ہمارے نزدیک صحابہ کے منہج کی, صحابہ کے عقیدے و اصولوں کی اتباع کرنا لازم ہے, اس کے بغیر کوئی آدمی ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتا. لوگ کہیں گے تو ہم نے کبھی سنا نہیں, قریب آئیں گے تو سنیں گے, دور دور سے کب سننے آئے گا آپ کو؟ ایک آدمی قریب ہی نہیں آئے گا تو سنے گا کیسا؟ ایک آدمی کانوں میں انگلیاں ڈال دے اور آنکھوں پہ پٹی باندھ لے اور دل پر پردے اپنے خود لگا لے تو آدمی کیسے سمجھ میں آئے گا اس کو؟ ذرا قریب تو آئے آدمی, ذرا سنے تو صحیح کہ اہل حدیث کہتے کیا ہے. ان سب کی سن لی جو اہل حدیث کیا ہے بتاتے ہیں, ذرا اہل حدیث سے بھی تو پوچھ لے گا اہل حدیث کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا. کئی لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتے تھے. جو لوگ سمجھدار نہیں تھے وہ ان کی باتوں میں آ جاتے تھے, کبھی قریب نہیں آتے تھے کہ اس کے پاس جاؤ گے تو یہ کیا کر دے گا, یہ تم پر اپنا جادو کر دے گا, تم کو بھٹکا دے گا. کچھ لوگ نہیں بھی آتے تھے. سمجھدار قسم کے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ سوچتے تھے کہ ہم اتنے ہلکے پھلکے تھوڑی ہیں کہ ایک بات میں ہم بدل جائیں گے, ہم بھی سمجھدار ہیں. وہ جب قریب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی زبان مبارک سے آپ کی بات سنی, بات دل میں اتر گئی, اور جو انسان انصاف والا ہوتا ہے, عدل پر قائم ہوتا ہے, ایسے انسان کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتا ہے, اس کو صحیح سمجھ میں آتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. جب دو لوگوں کی بات سنتا ہے, دونوں کو ملا کے دیکھتا ہے تو برابر سمجھ میں آتا ہے کہ کون صحیح بول رہا ہے کون غلط بول رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب آپ نے بھیجا یمن, کہا اللہ کے رسول میں فیصلہ نہیں کر پاتا ہوں, میں قضا کا جو اتنی بڑی ذمہ داری ہے لوگوں کے جھگڑوں میں فیصلے کرنا, یہ میں نہیں کر سکتا ہوں. آپ نے کہا ایک بات بتاتا ہوں اس کو کرنا, تیرے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا, تبین لک القضاء, تیرے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. وہ کیا ہے, پہلے کے فیور میں, پہلے کے حق میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کرنا جب تک کہ دوسرے کی نہیں سن لیتا. ایک کی بات سن کے آدمی اسی پر بھروسہ کر کے چلتا رہے, بہت ممکن ہے
کہ واقعی وہ غلط ہو اور دوسرا جس کو غلط کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہو. آدمی اتنی بڑی غلطی زندگی میں نہیں کرے, آئے تو قریب تو آئے, دیکھے تو اسے اہل حدیث کی دعوت کیا ہے. تو اہل حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں, صحابہ کو بھی مانتے ہیں, بلکہ صحابہ کے بارے میں اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ جو صحابہ کا عقیدہ اختیار نہ کرے یہاں سے گمراہی شروع ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے عقائد اور بہت ساری خرافات کے سلسلے میں اہل حدیث کہتے ہیں کہ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے, صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے, چاہے وہ یا چاہے وہ 12 ربیع الاول کا جلوس ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے نام کا وسیلہ ہو یا آپ کا عالم الغیب ماننا ہو یا آپ کا بشر ماننا ہو یا اس طرح کی کئی چیزیں, اس میں اہل حدیث کا استدلال کس سے ہوتا ہے؟ قرآن و سنت اور اس کے بعد صحابہ, صحابہ کے اقوال. تو ہم صحابہ کے منہج کو, صحابہ کے دین کو اپنے لیے حجت مانتے ہیں, یہ ہمارا طریقہ ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں ہمارے نزدیک صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک لعنتی ملعون بنانا ہے, ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں جس کو امام الطبرانی نے روایت کیا فرماتے ہیں, من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, جو میرے صحابہ کو برا کہے, جو میرے صحابہ کو گالی دے برا کہے, اس پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, بلکہ سارے لوگوں کی لعنت. تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کوئی آدمی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور ان کو برا بھلا کہتا ہے تو ایسا آدمی اللہ کے ہاں ملعون ہے, ایسا آدمی اللہ کے ہاں ملعون ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ بھی اصول ہے کہ ایک تو دیکھیں اس کو اچھی طرح سے سمجھیں, ایک یہ چیز ہے کہ کسی مسئلے میں صحابہ کا اتفاق ہو, کسی اصول پر سارے صحابہ جمع ہوں, ان کے مابین کسی مسئلے میں اختلاف نہ ہو. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحابہ میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے, اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں اہل حدیث کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق جس صحابی کی بات ہو اس کو لیا جائے. یہی بات انصاف کی ہے, یہی بات انجام کے اعتبار سے بہتر ہے, یہی خیر ہے, اور یہی طریقہ صحابہ کا خود تھا, ان کا اصول تھا کہ اگر کسی صحابی کا قول یا فعل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا آپ کی سنت سے ٹکرائے تو ایسی صورت میں خود صحابہ اس قول کو چھوڑ کر سنت کو اختیار کرتے تھے. دو مثالیں میں دوں گا اس سلسلے میں, یہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ یاد رکھیں. مثال کے طور پر اکرمہ کہتے ہیں اتیا علی رضی اللہ عنہ بزنادقہ فأحرقہ, زنادقہ جو بالکل عقیدے میں برباد ہو چکے تھے, بہت سارے جو حضرت علی کے بارے میں بہت سارے غلط عقائد قائم کر چکے تھے, ان کو حضرت علی کے پاس لایا گیا, زندید قسم کے لوگ تھے, ان کو حضرت علی کے پاس لایا گیا. تو انہوں نے حکم دیا ان کو جلا ڈالنے کا, ان کو جلا دو. فبلغ ذالک ابن عباس, یہ بات حضرت علی کا یہ فیصلہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچا کہ حضرت علی نے فیصلہ دیا ہے کہ زنادقہ کو جلا کر ان کو ختم کر دو, سزا ان کو یہ دی حضرت علی نے خلیفہ نے. فقال لو كنت انا لم احرقهم لنهي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, کہا کہ اگر میں ہوتا فیصلہ کرنے والا تو میں ان کو جلاتا نہیں, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. ولقتلتهم لقول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینه فاقتلوه, بلکہ میں ان کو قتل کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو, جو اپنا دین بدل دے مرتد ہو جائے اس کو قتل کرو. تو میں قتل کرنے کا حکم دیتا, جلانے کا نہیں. کس کا فیصلہ ہے؟ خلیفہ راشد کا فیصلہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں اور خلیفہ راشد ہیں, اہل حق ہیں, اہل حق میں سے ہیں, صحابہ میں سے خاص مقام کا ہے, بڑے مرتبے والے ہیں. لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اگر میں ہوتا تو نہیں کرتا اسے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے, آپ کے قول کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو. یہ بخاری کی روایت ہے. ترمذی کی روایت میں ہے کہ یہ بات ابن عباس کی حضرت علی تک پہنچی کہ انہوں نے ایسا کہا آپ کے فعل کے بارے میں, آپ کے فیصلے کے بارے میں. فبلغ ذلك علی فقال صدق ابن عباس، یہ بات حضرت علی تک پہنچی تو کہا کہ ابن عباس نے سچ کہا، ابن عباس نے سچ کہا، ہاں صحیح بات ہے۔ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کی بات پر صحابی تنقید کرتے اور دلیل پیش کرتے فوراً اپنی بات کو تسلیم کر لیتے تھے کہ ہاں ان کی بات صحیح ہے کیونکہ ان کے پاس دلیل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ حضرت علی کے کہنے کی وجہ سے بدل دیا مجنونہ کے سنسار کرنے، رجم کرنے کے سلسلے میں۔ ایسے کئی مسائل صحابہ کی زندگی سے لیے جا سکتے ہیں۔ تو اہل الحدیث کا یہ کہنا ہے کہ اگر حدیث کے مقابلے میں کسی بڑے عالم کی کسی کی بھی بات ہو اگر واضح طور پر ہو، خصوصاً اس کے مقابلے میں بعض اور صحابہ بھی ہوں جو حدیث کی تائید میں کہہ رہے ہوں، تو کسی ایک طرف آدمی نہ جھکے، طرف داری نہ کرے، بلکہ جس عالم، جس صحابی، جس تابعیہ جو بھی ہے اس کی بات، جس کی بھی بات قرآن و سنت کے مطابق ہو اس کو تسلیم کر لے، جس کی بھی بات قرآن و سنت کے مطابق ہو اس کو تسلیم کرے۔ یہ اہل الحدیث کا منحج ہے۔ مثال کے طور پر مروان ابن حکم کہتے ہیں شہید تو عثمان و علی رضی اللہ عنہما، میں نے عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، وہ عثمان ینہا عن المتع و ان یجمع بینہما، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع سے منع کر رہے تھے اور حج و عمرہ دونوں کو جمع کرنے سے منع کرتے تھے، حج تمتع سے عثمان منع کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ فلما راى علی احل بهما لبیک بعمرۃ و حجۃ، حضرت علی نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عثمان نے منع کیا ہے حج تمتع سے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ دونوں کے لیے لبیک کہا، دونوں کا احرام باندھا اور دونوں کو جمع کیا اور کہا ما كنت لادع سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد، میں کسی کے قول کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کس کا منحج ہے؟ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا کہیں گے کہ خلیفہ کی بات نہیں مانتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ اصول تھا اور سارے صحابہ کا یہ اصول تھا، کیونکہ خود انہوں نے اپنے معاملے میں ابن عباس کی بات کو تسلیم کر لیا اور حضرت عمر نے حضرت علی کی بات کو تسلیم کر لیا۔ یہ صحابہ کا ایک یعنی اصول تھا کہ جب حدیث ہو، سنت موجود ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ موجود ہو، تو اس کے مقابلے میں کسی کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہی امام مالک کا قول ہے کہ لوگوں میں سے ہر ایک ہوتا ہے جس کی کوئی بات لینے کی اور کوئی بات چھوڑنے کی ہوتی ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے علماء ہیں جن کے اقوال یہاں ذکر کیے جا سکتے ہیں۔ تو اہل حدیث صحابہ کے مقام کو مانتے ہیں، صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں، اور صحابہ میں جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اس صحابی کی بات کو لیتے ہیں جس کی بات کے لیے کتاب و سنت سے دلیل موجود ہو۔ نمبر چار، چوتھا اعتراض اہل حدیث پر کیا ہے؟ اہل حدیث اولیاء کو نہیں مانتے ہیں، اہل حدیث اولیاء کے منکر ہیں، اولیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اہل حدیث کے نزدیک اللہ کے نیک بندوں کی تو دور کی بات ہے، ہر مسلمان کی عزت کرنا، احترام کرنا لازم ہے۔ حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور علماء دین کی قدر نہ کرے۔ تو خود حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو اولیاء اور صالحین جو خاص طور سے تقویٰ کی شان رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ کا قرب ان کو ملا ہوا ہو، جن کی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف ہو، ان کی تعظیم ایک مسلمان اور خاص طور سے اہل حدیث کیوں نہیں کرے گا؟ لیکن لوگ جو اپنے اعتبار سے اولیاء کی تعظیم کے طریقے بنائے ہوئے ہیں کہ اولیاء کی درگاہ پر جا کر وہاں سجدے کرنا، وہاں پر اولاد کے لیے اور جاب کے لیے اور بیٹی کے رشتے کے لیے ناڑے باندھنا، اور وہاں پر جا کر جانور ذبح کر کے اولیاء کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، اور وہاں پر قسمیں کھانا، نظریں اٹھانا اور کیا کچھ نہیں کرنا، وہاں پر قوالیاں کرنا اور وہاں پر کڑے رکھنا تاکہ وہاں پر اس کے اندر قوت پیدا ہو، شفا ہو، وہاں کی اگربتی کی اودی اٹھا کے لانا تاکہ یہاں پر بیماریوں سے شفا ہو، وہاں پر ناریل پھوڑنا، وہاں کی شیرینی لانا، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں لوگ یہ کر کے سمجھتے ہیں واقعی اولیاء کی تعظیم ہے، ان کا احترام ہے اور یہ دین ہے۔ اب اہل حدیث یہ نہیں کرتے ہیں تو یہ مجرم ہے۔ اہل حدیث کے نزدیک واقعی اللہ کا ولی کون ہے؟ پہلے تو یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے کہ کوئی آدمی نہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، نہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہو، نہ حلال و حرام کی تمیز کرتا ہو، نہ اس کو اپنے لباس کے سلسلے میں شریعت کا کوئی احساس ہو. ایسا آدمی جو ہوش حواس میں ہو اور وہ شریعت کو چھوڑے ہوئے ہو اور دل کی نماز پڑھتا ہو, دل کی نماز پڑھتا ہو, ایسے لوگوں کو اہل حدیث ولی نہیں مانتے ہیں. ہم اس کو ولی مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق ولی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ یونس میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. خبردار, اللہ کے جو اولیاء ہیں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. لیکن ولی کون ہے؟ یہ تو وعدہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے خوف اور غم دونوں کی نفی ہے, لیکن اللہ کے ولی ہیں کون؟ اللہ نے دو صفات ولیوں کی ذکر کی ہے, الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان والے تھے اور تقوی والے تھے. صحیح عقیدہ اور تقوی والی زندگی اگر کسی انسان میں ہے اور اعلیٰ پیمانے پر ہے تو یہ اللہ کا ولی ہے. ایک آدمی جس کا عقیدہ صحیح نہیں, بلکہ جس کو عقیدہ کس کو کہتے ہیں یہ بھی معلوم نہیں, اس کی زندگی میں تقویٰ نہیں ہے, وہ چرس گانجا پی رہا ہے, وہ آدمی گانے بجانے میں کھویا ہوا ہے, وہ آدمی پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتا ہے حالانکہ ہوش حواس میں ہے, وہ آدمی نمازیں نہیں پڑھتا ہے, وہ آدمی دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے, نہ دین کی تبلیغ کا کوئی کوشش کرتا ہے, بلکہ لوگوں کے دنیوی مسائل حل کرتا ہے لیکن دینی اعتبار سے ان کو رہبری نہیں دیتا ہے, لوگوں کی لاٹری کے نمبر بتاتا ہے, ریس کے گھوڑوں کے نمبر بتاتا ہے, کھوئی ہوئی چیزوں کا ایڈریس بتاتا ہے لیکن کسی کو مسجد کا ایڈریس نہیں بتاتا ہے, کسی کو مسجد اور قرآن و سنت کے حوالے نہیں دیتا ہے. آپ بتائیے یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ واقعی ولی ہے. اللہ کے اولیاء وہ تھے اور قیامت تک رہیں گے جن کی زندگی پوری کی پوری صحیح عقیدے اور قرآن و سنت پر عمل کی دعوت میں صرف ہو. ایسے اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو قرآن و سنت پر اپنی زندگی کو ڈالتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن و سنت کی مخالفت کر کے کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر کے کوئی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا, جنتی بھی نہیں بن سکتا ہے. ولی تو بہت دور کی بات ہے. تو ہمارے نزدیک اولیاء کا احترام کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں ہے, من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی مولے, من عادا لی ولیا, جو میرے کسی ولی کو تکلیف پہنچائے, فقد آذنته بالحرب, تو میرا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے. اللہ کے اولیاء کی دشمنی حملوں کا طریقہ نہیں ہے. لیکن ولی کون؟ ہر جماعت کے اپنے اپنے ولی ہیں, ہر آدمی اپنے طور پر کسی کو ولی مان لیتا ہے. جو بھی آدمی سڑک پر کسی کنارے پر بیٹھ کر عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دے, فوراً بھیڑ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے, مر جائے اس کی قبر پر لوگ سب کچھ کرنا شروع کرتے ہیں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کو بہانہ بنا کر اپنی دنیا بنا لیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو کسی نیک بندے کی یا کسی اجنبی کی قبر کو اپنی تجارت کا ذریعہ بنا لیتے ہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو ہم یہ نہیں چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ واقعی اولیاء کی تعلیمات کو دیکھا جائے اور ان تعلیمات کی روشنی میں ایک آدمی اپنی زندگی کو گزارے جو واقعی اللہ تعالیٰ کے ولی تھے. تو ہم اولیاء کے منکر نہیں ہیں. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اولیاء قبروں میں سے نفع و نقصان کے مالک ہیں, بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کسی کو نفع پہنچ سکتا ہے نہ نقصان. یہ اللہ ہے جو ایک انسان کو نفع و نقصان پہنچاتا ہے, بیماری اور شفا اللہ دیتا ہے, کسی کی قبر سے نہیں ہوتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ حجر اسود کے پاس آئے اور کہا کہ اس کو چوما اور کہا میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے, تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے. اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا تو اس کو چوم رہے تو کبھی نہیں چومتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک پتھر ہے جو اللہ کے گھر میں جڑا ہوا ہے, کتنا پاور آنا چاہیے. اور ایک رات اگر انگوٹھی یا کڑا رکھ دیا کسی قبر پہ تو پاور آ جاتا ہے, اور صدیوں سے ایک پتھر اللہ کے گھر میں جڑا ہوا ہے اس میں پاور نہیں آ رہا ہے. حضرت عمر کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے آپ؟ اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں تو ایک پتھر ہے، عام پتھر ہے، الحجر الاسود من الجنہ، خود روایت میں موجود ہے، صحیح روایت ہے، حجر الاسود جنت سے آیا ہے، جبریل لے کر آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر میں لگایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو نصب کیا ہے، اور اللہ کے گھر میں جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے انسانیت کے لیے عبادات کے اعتبار سے، وہ گھر اس گھر میں جڑا ہوا ہے، بتائیے اس میں پاور نہیں آ رہا ہے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع، اور میں تجھ کو چومتا بھی نہیں اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ نفع نقصان کا پہنچانے والا یہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ اگر تجھ کو کوئی تکلیف یا نقصان پہنچائے تو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو اس کو ہٹائے. اور وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ اگر تیرے سلسلے میں خیر کا ارادہ کرے تو اس خیر کو اللہ کے سوا کوئی پھیر نہیں سکتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی چاہت پوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی ولی کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے کہ وہ انسانیت کی خیر اور شر کا فیصلہ کرے، انسانیت کو کچھ عطا کرے، اولاد کا دینے والا، شفا کا دینے والا، رزق کا دینے والا، بارش کا برسانے والا، زندگی اور موت کا مالک، سب کا سب کرنے والا ایک اللہ ہے. کسی اور سے انسان کو نفع نقصان کی امید نہیں رکھنا چاہیے. قبروں پر جا کر آدمی کو نظر نیاز نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات سے امت کو ڈرایا ہے. اولیاء کی تعظیم اپنی جگہ ہے، قلوب میں تعظیم ہونا چاہیے، لیکن ان کی قبروں پر جا کر ایک آدمی سر جھکا کے سجدے کرے اور وہاں پر جا کر ایک آدمی ان سے مانگنے والا بنے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان من کان قبلکم، خبردار تم سے پہلے کچھ لوگ تھے، جو لوگ تھے پچھلی قومیں، کانوا یتخذون قبور انبیائهم ومساجد وصالحیهم مساجد، کہ وہ اپنے نبیوں کی اور اپنے صالحین کی قبروں کو مسجد بنا لیا کرتے تھے، جہاں وہ سجدے کرتے، عبادتیں کرتے. انہوں نے اپنے نبیوں کی اور اپنے صالحین اولیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. الا فلا تتخذوا القبور مساجد، خبردار تم قبروں کو مسجد مت بناؤ. انی انہاکم عن ذلک، میں تم کو اس سے منع کر رہا ہوں، میں تم کو اس سے منع کر رہا ہوں. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو اہل حدیث کے نزدیک اولیاء کی تعظیم ہے، لیکن اولیاء کی قبروں پر جا کر سجدے کرنا اور وہاں پر مددیں مانگنا یہ اہل حدیث کے نزدیک نہیں. اگر اس کو کوئی آدمی بے حرمتی ان کی مانتا ہے تو اس کی غلط فہمی ہے. یہ عین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہم ایسا نہ کریں. آپ نے خود ہم کو اس سے منع کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتا ہے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ جن کو یہ پکار رہا ہے وہ تو اس کی دعا سے غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور جب قیامت کے دن لوگوں کو حشر میں جمع کیا جائے گا تو جن کو پکارا جا رہا ہے یہ پکارنے والے کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اولیاء کبھی اس بات سے راضی نہیں ہوں گے. اولیاء جو واقعی اللہ کا ولی ہے کبھی اس بات سے راضی نہیں ہوگا کہ اس کی قبر پر آ کر عبادتی امور کوئی آدمی اس کے ساتھ میں انجام دے اور اس کو اللہ کا شریک بنائے، ربوبیت میں یا الوہیت میں یا اللہ کے صفات میں. کوئی ولی اس پر راضی نہیں ہوگا. تو ہم اولیاء کو مانتے ہیں، لیکن اولیاء کو اولیاء اللہ مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے ہیں. ان کو اللہ کے برابر نہیں کر سکتے ہیں، نہ ربوبیت میں، نہ اللہ کی عبادت میں، نہ اللہ کی صفات میں. نمبر پانچ، اہل حدیث چار اماموں کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ انہیں گمراہ کہتے ہیں. نعوذ باللہ، ہم لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ اماموں کو نہیں مانتے ہو. ایسے لوگوں سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ بھی نہیں مانتے ہو. ہم میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ ہم ایک امام کو مانتے ہیں، یہ ہم میں اور آپ میں مشترک بات ہے. ہم بھی ایک امام کو مانتے ہیں، آپ بھی ایک امام کو مانتے ہیں. ابن کثیر کا قول آپ دیکھ چکے ہیں، ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مانتے ہیں اتباع کے اعتبار سے. آپ بھی مانتے ہیں، آپ ایک امام کو مانتے ہیں، اور چار اماموں کو آپ نہیں مانتے ہوں. اگر کوئی ہم سے کہتا ہے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے، آپ بھی تین اماموں کو نہیں مانتے. وہ نہیں، ہم چاروں کو مانتے ہیں لیکن ایک کی مانتے ہیں، ہم بھی کہیں گے ہم چاروں کو مانتے ہیں ہم ایک کی مانتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو پرابلم کیا ہے؟ بھائی آپ بھی چار کی مان رہے ہو؟ نہیں، آپ چاروں کو مانتے ہو لیکن مانتے کس کی ہو؟ ایک کی. ہم بھی چاروں کو مان رہے ہیں، ایک کی مان رہے ہیں، اب آپ کس کی مان رہے ہیں، ہم کس کی مان رہے ہیں، بس اتنا فرق ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ نے وہ ایک جس کی ماننا چاہیے آپ نے کوئی اور چنا، ہم نے کوئی اور چنا. لیکن آپ بھی تین کی نہیں مانتے ہو. اب عجیب بات یہ ہے کہ کسی سے کہا جائے کہ آپ چاروں اماموں کو مانتے ہو، کہ ہاں ہم مانتے ہیں. آپ کہ آپ امام شافعی کی نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے آپ؟ کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مانتے ہیں. کوئی کہے گا امام شافعی کی مانتے ہیں، تو ہم امام شافعی کی بات مانتے ہیں لیکن باقی تین کو بھی مانتے ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ ہم شافعی ہیں، ہم مالکی، ہم حنبلی، ہم حنفی ہیں. ہم حنفی ہیں اس لیے امام شافعی کی نہیں مان سکتے. تو ایک امام کی وجہ سے باقی تین اماموں کی ماننا منع ہو جاتا ہے. ایک امام کی وجہ سے ایک مقلد بھائی تین اماموں کی بات چھوڑ سکتا ہے، تو ہم امام الانبیاء کی وجہ سے چار کی بات کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ لیکن کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ اب یہ دوسری بات دیکھیے. ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی جب شافعی بن جاتا ہے یا حنفی بن جاتا ہے، تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور باقی جو تین امام ہیں، ایک امام کے سوا تین امام ہیں، ان کی ساری باتوں کا ماننا اس کے لیے منع ہو جاتا ہے. ہمارا ایسا نہیں ہے، ہم چاروں کی مانتے ہیں. اصل ماننے والے تو ہم ہیں. آپ بتائیے کیا اہل حدیث امام شافعی کی مت مانو بولتا ہے، امام ابو حنیفہ کی مت مانو، امام احمد کی مت مانو، امام مالک کی مت مانو؟ ہم کہتے ہیں چاروں کی مانو، لیکن اگر ان میں سے کسی کی کوئی بات قرآن و سنت سے ٹکرائے، بس اتنی بات چھوڑ دو، ان کو مت چھوڑو، ان کی صحیح بات مت چھوڑو. یہ زیادہ انصاف ہے، یہ زیادہ انصاف ہے. یا تین کو ہمیشہ کے لیے سلام کہہ دو، کبھی مت مانو ان کی بات کو، کون سا انصاف ہے؟ تعصب کس کو کہتے ہیں؟ تعصب کس کو کہتے ہیں؟ تعصب اسی کو کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، ہم ان کی مانیں گے، کسی اور کی نہیں مانیں گے، باقی سب پرائے ہیں. اس کو تعصب کہتے ہیں، اس کو استقامت نہیں کہتے، اس کو ضد کہتے ہیں، اس کو تعصب کہتے ہیں. ہم تعصب نہیں کہتے. ہماری دعوت یہ ہے کہ ہم ہر امام کی مانیں، اور یہ چار ہی ہیں، ان کے علاوہ بھی ائمہ گزرے ہیں، امام حسن بصری ہیں، عبداللہ بن مبارک ہیں، امام الاوزائی ہیں، لیث بن سعد ہیں، اور کتنے ائمہ گزرے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہر عالم کی بات جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہو مانو، اور وہ بات جو کتاب و سنت سے ٹکرائے اس کو چھوڑ دو، اس عالم کو مت چھوڑو، اس امام کو مت چھوڑو. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ چاروں امام کو چھوڑ دو. آپ کسی عالم کا قول ذکر کریں کہ اس نے کہا کہ چاروں اماموں کی ماننا نہیں ہے، کسی ایک عالم کی بات آپ پیش کر دیں. ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی امام کی، عالم کی، پیر کی، یا جو بھی جس کا جو بھی ہے، اس کی وہ بات چھوڑ دیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے، اپنی بات بھی چھوڑ دیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے، اور کیا کہیں. اہل حدیث تو یہ کہتے ہیں کہ خود اہل حدیث عالم اگر کوئی بات کہے جو قرآن و سنت سے ٹکراتی، چھوڑ دیں. آپ کیا کہیں کہ اپنے علماء کو بھی نہیں مانتے، تو کس کو مانتے ہیں؟ اب اس سے زیادہ انصاف کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور کیا ایک آدمی جب ایسا اس کے لیے مسئلہ پیش آ جائے کہ ایک طرف قرآن و سنت کی بات ہے اور ایک طرف کسی عالم اور امام کی بات ہے، دو میں سے چننے کا موقع آیا، کس کو چنے، کس کو چنے؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، اور عجیب بات ہے، کہتے ہیں کہ بھائی ان کو اتنا علم تھا، ان کی بات لے لے، قرآن حدیث کو چھوڑ دے. کس دل سے ایک آدمی چھوڑے گا؟ ہم کو نہیں ہوتا ایسا، ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم قرآن و سنت کو نہیں چھوڑ سکتے. کوئی ان کو زیادہ سمجھتا تھا، ہم کو قرآن و سنت نہیں سمجھتا ہے. ہم کہیں امام کی ہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور قرآن و سنت کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، کتنی عجیب بات ہے. یعنی بندوں کا کلام پورا سمجھ میں آتا ہے جس میں خطا و ثواب دونوں کا امکان ہے، اور اللہ کی کتاب اور رسول کی بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی ہے. قیامت کے دن ایک آدمی کے بارے میں کیا کہا جائے گا جب وہ اللہ کی بات کو چھوڑنے کا مجرم اللہ کے ہاں قرار پائے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غلط بات ہے. پھر آپ دیکھیے کہ پھر شیعہ کو آپ کیا کہیں گے جو اپنے عالموں کو مانے ہوئے ہیں، ان کے بارہ امام ہیں، ان کو کس چیز پر لے کر آئیں گے آپ؟ وہ کہے گا ہمارے امام ہمارے لیے کافی ہے. آج مسلمانوں میں خود حنفی اور شافعی حضرات میں عقیدے کے اعتبار سے کتنے اختلافات ہیں، اور ہر آدمی اپنے عالم کی مان رہا ہے، اس کو آپ کیسے لائیں گے؟ وہاں کیا کہیں گے؟ وہ کہے گا ہم کو ہمارا عالم کافی ہے، ہم اپنے عالم کی مانتے ہیں. تو ان سارے اختلافات کا حل کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں، جتنے بھی اہل علم ہیں ان سب کی تکریم کریں، اکرام کریں، احترام کریں، لیکن وہ بات تسلیم کریں جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، وہ بات چھوڑ دیں جو کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو. ایمان کی ذات سر آنکھوں پر ہے، ایمان کی بات سر آنکھوں پر ہے، لیکن وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اور اللہ کی بات سے ٹکرائے اس کو ہم نہیں قبول کرتے ہیں، احترام کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. کسی کے والدین اگر کوئی غلط بات کہیں، والدین کوئی چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ بات چھوڑ دے گا جو غلط ہے، ان کو نہیں چھوڑے گا. تو ہم اماموں کو اہل حق مانتے ہیں، لیکن ان کی وہ بات احترام کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے، اور وہ ان کی خود تعلیمات کا حصہ ہے، انہوں نے خود یہ کہا ہے. کتنی عجیب بات ہوگی، کتنی عجیب بات ہوگی کہ اماموں کے فروعی فتاوا کو ایک آدمی تسلیم کرتا چلا جائے اور ان کے اصولوں کو نظر انداز کرتا چلا جائے، جتا جتا کہ انہوں نے کہا ہماری بات اگر قرآن و سنت سے ٹکرائے اس کو دیوار پر دے مارو، اس کو نہیں مانے اور ان کے فتاوا کو مانے، تو بتائیے فروع میں مان کر اصول میں چھوڑ کر کیسا ہو واقعی امام کا ماننے والا ہے، کیسا ماننے والا امام کا؟ تو ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں اور ان کی بھی مانتے ہیں، لیکن وہ بات مانتے ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہے، اور وہ بات نہیں مانتے ہیں جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ لوگ یہ جو آپ نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ آپ کسی ایک امام کے پابند نہیں ہو، چاروں اماموں کی تقلید پر اجماع ہو چکا ہے، آپ اجماع کے مخالف ہو، کیونکہ چار اماموں کی تقلید پر کیا ہوا ہے؟ اجماع ہوا ہے. بہت سارے اجماع کے دعوے کرنے والے واقعی تحقیق نہیں کر پاتے ہیں کہ اجماع کس مسئلے پر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اس مسئلے پر کبھی اجماع نہیں ہوا ہے، اس کو یاد رکھیے. ہم اگر بولتے تو لوگ بولیں گے آپ اپنے دل سے کہہ رہے ہو. آپ سنیے، عبد الحی لکھنوی مشہور حنفی عالم گزرے ہیں، اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں کہتے ہیں مذہب معین کی تقلید کے وجوب کے بارے میں ہر زمانے کے علماء میں اختلاف رہا ہے، پہلے زمانے کے یا بعد کے یا کب کے، ہر زمانے کے مذہب معین کی تقلید کے وجوب، تھوڑا اردو لگتا ہے بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایک ہی مذہب کا پابند ہونا لازم ہے. یہی تو آج لوگ کہتے ہیں ہمارا قصور کیا ہے، اور بعض اوقات اللہ رحم فرمائے بعض لوگ ایسی ایسی زبان اختیار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بازاری لوگ ہیں، جیسے ایک بازاری عورت ہوتی ہے وہ کسی ایک ہی ہو کے نہیں رہتی ہے، اہل حدیث ویسے ہیں. اب جس کی زبان بازاری ہو اس کو بازاری نہیں کہ جتنا معلومات تو ہم کو نہیں، اب جس کو جتنی معلومات ہے وہ اپنی معلومات کی بنیاد پر، جہاں جہاں جس آدمی کا تجربہ ہے اسی تجربے کی بنیاد میں آدمی الزامات لگائے گا. جب آدمی غصے میں آتا ہے تو اس کی زبان سے وہی پھول جھڑتے ہیں جو اس کی تربیت کا حصہ بنے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اہل حدیث اس فائشہ عورت کی طرح ہیں جو کسی ایک کی بیوی بن کے نہیں رہتی، بلکہ کبھی یہاں کبھی اس ڈال پہ کبھی اس ڈال پہ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، کتنی سخت بات کرتے ہیں. سلف میں یہ طریقہ نہیں رہا، سلف میں یہ طریقہ نہیں تھا. شاہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں حجت اللہ البالغہ میں کہا کہ تین صدیوں تک مسلمان کسی ایک عالم کی تقلید پر جمع نہیں تھے، جس کو خیر القرون کہا جاتا ہے، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی عالم کی مانیں گے بس اور کسی کی نہیں مان سکتے. سب کیا ایسے لوگ تھے؟ آپ کس پر تہمت لگا رہے ہو؟ یہ جو طریقہ ہے یہ ان بہترین افراد کا طریقہ تھا، اس زمانے کا طریقہ تھا، کسی ایک عالم کے پابند نہیں تھے، جو عالم مل گیا اس سے بات پوچھ لیتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں علماء قرآن و سنت کے عالم ہوا کرتے تھے. اب بعد میں جب لوگ الگ الگ عالم ہونے لگے، اب ہوا ہماری جماعت کا، ہمارے گروپ کا، ہماری پارٹی کا عالم ہے، تب یہ ہوا. اس زمانے میں ایسے عالم نہیں ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں جو بھی عالم اسی کو کہا جاتا تھا جو قرآن و سنت کا عالم ہوا کرتا تھا. تو ظاہر بات ہے اس سے پوچھو یا اس سے پوچھو، یہ بھی قرآن و سنت کی بنیاد پر بتائے گا، وہ بھی قرآن و سنت کی بنیاد پر بتائے گا. تو اگر کوئی آدمی آج کے اس مسئلے پہ اس منہج کے لوگوں کو فائشہ عورت سے تعبیر کرتا ہے، آپ بتائیے یہ الزام کہاں تک جاتا ہے؟ گستاخ ہم کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ گستاخی کہاں جا رہی ہے؟ آدمی خود اپنے کلام پر غور کرے. ہم کہیں گے کہ آپ کو بیوی ہی کیوں بننے کا شوق ہے؟ کوئی آدمی کہے کہ آپ چار کی بیوی نہیں ہو سکتے آپ ایک ہی, آپ بیوی کیوں بن رہے ہیں؟ اسلام میں چار نکاح آپ نہیں کر سکتے, آپ شوہر بنیے. آپ کو بیوی بننے کے لیے کس نے کہا؟ اب آدمیوں کا بیوی بننا چاہتے ہیں, اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے بیوی ہی بننے کا آپ کو فتویٰ مل رہا ہے. آپ یہ مثال کیوں سامنے نہیں رکھتے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ ایک آدمی کے لیے صرف ایک استاد ہونا ضروری نہیں ہے, کئی اساتذہ سے علم حاصل کر سکتا ہے. آپ کے اپنے مدارس میں کیا ایک ہی استاد ہے؟ تفسیر کا استاد ہے, حدیث کا استاد ہے, منطق فنطق جو بھی ہوتا ہے اس کے کتنے استاد ہوتے ہیں. تو اب ایک شاگرد کئی اساتذہ سے علم حاصل کر کے عالم بن رہا ہے تو یہ کیا غلط ہے؟ نہیں, تفسیر کے عالم کی ہی میں مانوں گا بس, اب دوسرے کسی کی نہیں. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اہل علم میں ایک ہی سے استفادہ کرے گا, باقی سے نہیں. منائے کون منع کیا؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل علم سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا, آپ واحد کر رہے ہو اس کو, آپ کون ہوتے ہو اللہ کی کتاب پر اپنی طرف سے زیادتی کرنے والے؟ نہیں کر سکتا ہے کوئی آدمی. وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ, یہاں بھی جمع ہے, یہاں بھی جمع ہے, واحد نہیں. آپ ایک کا پابند کس دلیل کی بنیاد پر کرو گے؟ کہتے چار چیزوں کو یہ لوگ نہیں مانتے ہیں, قرآن سنت اجماع اور قیاس. آپ بتائیے ایک عالم کی تقلید کرنا کتاب میں ہے, سنت میں ہے, اجماع میں ہے, قیاس میں کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. اور یہ خود کہہ رہے ہیں, یہ خود حنفی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. کہتے مذہب معین کی تقلید کے وجوب کے بارے میں ہر زمانے کے علماء میں اختلاف رہا ہے, ہر زمانے میں رائے. تو اجماع ہوا کب؟ اب کونے میں آدمی کو اجماع کر لے چار آدمیوں کو ملا کر, یہ اس کا اجماع ہو گیا, لیکن عالمی سطح کا اجماع یہ نہیں ہو سکتا ہے. دوسری کتاب میں تذکرۃ الرشید میں جلد ایک صفحہ 131 پر اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں, یہ مشہور عالم حنفی مکتب فکر کے اور بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, کہتے ہیں اگرچہ اس امر پر اجماع نقل کیا گیا ہے کہ مذاہب اربع کو چھوڑ کر مذہب خامس مستحدث کرنا جائز نہیں, یعنی جو مسئلہ چاروں مذہبوں کے خلاف اس پر عمل جائز نہیں, کہ حق دائر و مناصر ان چاروں میں ہیں, چار میں ہیں, مگر اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے. کہتے اگر بولتے ہیں اگرچہ لوگ کہ یہ بات ہے کہ چار کے باہر جانا نہیں, چار کے اندر ہی گھومنا ہے, چار کے باہر نہیں جا سکتے, اس پر اجماع ہو گیا, کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا, لیکن کہتے ہیں اس میں اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. تو پھر دلیل نہیں تو پھر ماننا, اب جس کو بغیر دلیل کے ماننا وہ مان سکتا ہے, لیکن جو دلیل والے وہ نہیں مانیں گے. مسئلہ دلیل سے ثابت ہوتا ہے. کوئی آدمی آ کے آپ کا بیٹا کھینچ لے گئے, میرا بیٹا, دیں گے اس کو؟ کوئی بھی آدمی اگر دعویٰ کرنا چاہے تو کچھ بھی دعویٰ کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, البینۃ علی المدعی, دعویٰ کرنے والے پر دلیل کی ذمہ داری ہے. تو دلیل ہی نہیں تو دعویٰ کیسے چلے گا آپ کا؟ جب دلیل نہیں ہے تو معلوم ہوا دعویٰ بھی نہیں ٹک سکتا ہے. جب پلر ہی نہیں ٹک سکتا ہے تو چھت کیسے ٹکے گی؟ سوچئے. یہاں پر کہتے ہیں کہ مگر اس پر بھی کوئی دلیل نہیں, اس لیے کہ اہل ظاہر ہر زمانہ میں رہے, اہل ظاہر ہر زمانے میں رہے, اور یہ بھی نہیں کہ سب اہل ہوا ہی ہوں, یہ بھی نہیں کہ سب کے سب خواہش پہ چلنے والے ہوں. وہ اس اتفاق سے الگ رہے, چاروں ہی میں بند ہو کے رہو, اہل ظاہر یہ نہیں مانتے تھے اور وہ اس اتفاق سے الگ رہے. دوسرے, اگر اجماع ثابت ہو بھی جاوے, یعنی اگر اس پر اجماع ہو بھی جائے کہ چار کے باہر مت جاؤ, چاروں میں ہی جو لینا ہے لے لو, تو کہتے ہیں مگر تقلید شخصی پر تو کبھی اجماع بھی نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ کسی ایک ہی امام کے پیچھے چلنے پر کبھی اجماع نہیں ہوا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ خود اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک امام کے پیچھے چلنا لازم ہے, اس پر کبھی اجماع نہیں ہوا. ہم یہی تو چلا کے کریں, ہم کہیں گے تو نہیں مانیں گے, یہ کہیں گے تو مانیں گے, یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ تو تعصب ہے, اس کو تعصب کہتے ہیں. واقعی آدمی انصاف والا وہ ہوتا ہے کہ اگر مخالف بھی کوئی حق بات کہے تو اس کو تسلیم کرے. آج عام طور سے لوگوں میں, اور یہ تقلید کی مصیبت ہے, کیونکہ تقلید آدمی سے ایک بہت قیمتی چیز چھین لیتی ہے. تقلید آدمی سے اس کی آنکھیں چھین لیتی ہے, تقلید آدمی سے اس کا تحقیق کا جذبہ چھین لیتی ہے, بلکہ تحقیق کو اس کے لیے معیوب اور گمراہی کا ذریعہ ثابت کر دیتی ہے. تقلید سے کیا ہوتا ہے, تحقیق کریں گے نا گمراہ ہو جائیں گے, زیادہ ڈیپ جائیں گے تو ڈوب جائیں گے. ایسے ہی بولتے ہیں. تو تقلیدی مزاج جو ہے یہ اگرچہ خیر خواہی اور اچھی نیت پر مبنی ہوتا ہے کہ بھائی اپنی استعداد نہیں ہے کسی عالم کے پیچھے چلو احتیاط سے, اگرچہ اس میں جذبہ اچھا ہوتا ہے, لیکن اس کے نتائج میں علم والوں میں سے علم کا نکل جانا اور عوام کے اندر اندھے پن کا پیدا ہونا ہے اور علم کا مٹ جانا تقلید ہی کے ثمرات اور نتائج میں سے ہے. اس لیے آپ دیکھیں بعض اوقات عالم اچھا خاصا عالم ہوتا ہے, مدرسے سے فارغ ہوتا ہے, اس کو حدیثوں کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں ہوتی, کتنے لوگوں کا تجربہ ہوتا ہے. تو یہاں پر خود یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک امام کی تقلید پر کبھی اجماع نہیں ہوا ہے. تو ہم اماموں کو مانتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں مان سکتے کہ ہم کو تین امام چھوڑنے کے لیے بولو ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. ہم تین اماموں کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ یہ کہیں, کوئی بھی آپ کو کہے کہ آپ کو ایک امام کی تقلید کرنی پڑے گی, آپ اس سے صاف کہیں بھائی ہم سے نہیں ہو سکتا ہے کہ اتنے اچھے اچھے تین امام ان کو ہم چھوڑ دیں, ہم ایسا نہیں کر سکتے, ہم چاروں کو مانیں گے. آپ کو ایک ماننا ہو تو مانو, آپ تین کو چھوڑنا ہے چھوڑو, ہم تین کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم ان تین کو بھی مانیں گے, ایک کو بھی مانیں گے, اور ان کی بات کو دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق وہ مانیں گے, نہیں تو نہیں مانیں گے. ہاں, ان کو ہمیشہ احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے. نمبر 6, اہل حدیث اجتہاد و قیاس کو نہیں مانتے اور علماء کو بھی نہیں مانتے, اور ان میں ہر ایک مفتی اور مجتہد ہوتا ہے اور یہ علماء کو بے دخل کرنا چاہتے ہیں, اور ان میں سے ہر ایک آدمی جو جی میں آئے کرنا شروع کر دیتا ہے, ہر ایک ان میں سے مفتی بننا چاہتا ہے, یہ علماء سے لوگوں کو آزاد کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں اہل حدیث کے مدارس ہیں, آپ کے یہاں مدرسہ ہے, اور ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اہل حدیث کے کتنے مدارس ہیں, بلکہ بہت سارے ہمارے مقلد بھائی بھی ہندوستان سے جا کر اہل حدیث مدارس میں باہر سعودی میں پڑھ کے آتے ہیں, مدینہ یونیورسٹی میں ہو یا دوسری اس میں ہو. تو اہل حدیث کے خود مدارس ہیں, اہل حدیث خود علماء کی تعظیم کرتے ہیں, علماء کا احترام کرتے ہیں, اور مساجد کے اندر علماء ہوتے ہیں. اہل حدیث عوام علماء سے پوچھتی ہے, لیکن دوسروں میں ہم میں ایک خاص فرق کیا ہے, دوسروں میں اور ہم میں ایک خاص فرق کیا ہے کہ ہم علماء سے پوچھتے ہیں, علماء کو پوجتے نہیں ہیں. ہم علماء سے پوچھتے ہیں اور علماء ہمارے دلائل کی بنیاد پر بات بتاتے ہیں, اور اگر ایک عالم کوئی ایسی بات بتائے جو خطا ہو غلطی ہو تو الحمدللہ دوسرا عالم فوراً موجود ہوتا ہے جو اس کی غلطی کو واضح کرتے ہیں. بعض لوگ اس کو بھی غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں, کیونکہ آدمی کا چشمہ غلط ہو جائے تو آدمی کا معاملہ ہی بگڑ جاتا ہے. تو دیکھو ان کا ایک عالم ایک بولتا ہے, وہ عالم ایک بولتا ہے, ایک عالم ایک بات بول رہا ہے دوسرا عالم دوسرا بول رہا ہے. تو یہ کیا علامت ہے؟ یہ بری علامت نہیں ہے, یہ اچھی علامت ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس قوم کا ضمیر آج زندہ ہے. دوسروں میں کیا معاملہ دکھائی دیتا ہے؟ ایک عالم صاحب اگر بڑے صاحب اگر کوئی بات بتا دیں, دوسرے لوگ سب ہاں صحیح ہے چاہے غلط ہو, اور کوئی آدمی باہر کا آ کے تنقید کرے نہیں کیسا صحیح ہو سکتا ہے. کئی باتیں کوئی کتاب کھول کے آپ بتا دیں, اگر آپ بغیر کتاب کے بتائیں کہ ایک صاحب کا ایسا کہنا ہے صحیح ہے کہ غلط ہے, فوراً عالم کہے گا غلط ہے بالکل, ایسا آدمی تو کافر ہو جائے گا. آپ کہیں دیکھیے اپنی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے, نہیں کچھ تو بات ہوگی, کچھ تو بات ہوگی. یہ ایک منٹ کے اندر اتنا بڑا فرق کیسا پیدا ہوا؟ گروہ بندی کی وجہ سے. ہاں اپنی جماعت کا ہے تو پھر صحیح ہونا چاہیے. یہ جو مزاج ہے یہ اہل حدیث میں نہیں ہونا, یہ اہل حدیث کی حیات کی علامت ہے, زندگی کی علامت ہے, کہ اس کے افراد میں ابھی بھی غیرت باقی ہے, دینی غیرت باقی ہے, کہ اگر اپنا بھی کوئی آدمی ایسی بات کہے دوسرا تو چھوڑیے, مخالف تو چھوڑیے. اس منہج کے افراد میں سے جو اس منہج کے دفاع میں کھڑا ہونے والا فرد ہے اور بڑی شخصیت ہے, اگر وہ بھی کوئی ایسی بات کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکراتی ہے, تو اہل حدیث میں سے پہلا آدمی ہوگا, خود اہل حدیث ہوگا جو اس کو بتائے گا کہ یہ خطا ہے, یہ غلطی ہے. یہ بری علامت نہیں, اچھی علامت ہے. یہ پبلک کے لیے سیفٹی اور سیکیورٹی ہے. پبلک بھرم میں نہیں رہے گی کہ کہیں عالم سب کے سب مل کے ہم کو بیوقوف تو نہیں بنا رہے ہیں. پبلک کو سکون اطمینان ہے. ٹھیک ہے اگر ہمارا ایک عالم کوئی غلطی کرے گا تو ہمارے پاس اتنے عالم موجود ہے, کوئی نہ کوئی عالم ہے وہ بتائے گا کہ اس نے غلطی کی ہے. اس طرح سے باتوں میں برابر چیکنگ ہوتی رہے گی. دوسروں کے یہاں پر چیز نہیں دیکھی جاتی ہے. ایک عالم ایک بار اگر تیر چھوڑ دے تو دوسرے اس تیر کو آگے بڑھاتے ہیں. دوسرے اس بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں, چاہے وہ کتنی بے تکی بات کیوں نہ ہو, پھر چاہے اس کے لیے کتاب و سنت کو کتنے توڑ مروڑ کے اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی پڑے, ساری طاقت اس پر صرف ہوتی ہے. اہل حدیث ایسا نہیں کرتا ہے. کعبہ کا طواف کرنے کی بجائے کعبہ کو اپنے اطراف گھمانے والے ہم لوگ نہیں ہیں. جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, غلط ہے غلط ہے. عالم اہل حدیث ہو یا کوئی اور عالم ہو, جو بات کتاب و سنت سے ٹکراتی اس کو نہیں مانیں گے. تو علماء کا احترام اہل حدیث میں ہے. ہم ہر آدمی کو مجتہد بننے کی دعوت نہیں دیتے ہیں, ہم ہر آدمی کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ کسی عالم سے کوئی بات لے, اس عالم کی بات کتاب و سنت کے مطابق نہ اس کو چھوڑ دے, احترام کے ساتھ چھوڑ دے. اگر تنبیہ ممکن ہو تنبیہ کرے, اور نہیں تو اس بات کو چھوڑ دے, اس بات کو چھوڑ دے. ہم یہ مانتے ہیں کہ علماء کی باتوں میں خطا اور ثواب دونوں ہوتا ہے, علماء کی باتوں میں خطا اور ثواب دونوں ہوتا ہے. ایک عالم کی بات صحیح بھی ہوتی ہے اور غلط بھی ہوتی ہے, بلکہ بڑے سے بڑا مجتہد ہوتا ہے اس کی بات بھی صحیح اور غلط ہو سکتی. بعض لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے امام ان سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے, اتنے بڑے علامہ, اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے شیخ الحدیث, اتنے بڑے مفتی صاحب, ان سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ غلطی ہو سکتی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول, مسلم میں بھی ہے, آپ فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب ثم اصاب فلہ اجران. اگر ایک مجتہد, ایک حاکم اجتہاد کرے, فیصلہ کرے, تو اس کی بات اگر صحیح نکل آئے تو اس کے لیے دو اجر ہیں, اور واذا حکم فاجتہد ثم اخطا فلہ اجر. اور اگر وہ فیصلہ کرے, اجتہاد کرے, اور اس کے بعد میں فیصلہ دے, اور اس کی بات خطا نکل آئے, تو اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ چاروں امام اور ان کے علاوہ جتنے ائمہ اور اہل علم گزرے ہیں, ان کی بات اگر ثواب ہے, صحیح ہے, ان کو اس پر دو اجر ملیں گے. اور اگر ان سے کسی مسئلے میں خطا بھی ہو گئی ہے تو ہم ان کو گمراہ نہیں کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس خطا پر بھی ان کو ثواب ملے گا. ائمہ مجتہدین, چاروں امام اور ان کے علاوہ جو امام گزرے ہیں, ان سے اگر کسی مسئلے میں خطا بھی ہوئی ہے تو اس پر ان کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. یہ ہمارا اعتقاد ہے. اور قیامت تک اجتہاد جاری رہے گا, اجتہاد کا دروازہ قیامت تک بند نہیں ہوگا. کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس کو بند کرے جس کو اللہ نے کھول رکھا ہے. کس بنیاد پر بند کر سکتا ہے؟ قیامت تک مجتہدین پیدا ہوتے رہیں گے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حاکم اور قاضی اور مفتی اور مجتہد کا فیصلہ صحیح بھی نکل سکتا ہے اور خطا بھی ہو سکتا ہے, حدیث خود بتاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, پھر اگر مجتہد کا فیصلہ اگر خطا بھی ہو تو اس پر ایک نیکی ہے, تو ٹھیک ہے, اگر ہم خطا پر بھی ہیں تو ہم کو بھی ایک نیکی ملے گی, تو ہم کو کیوں نہیں ملے گی؟ نہیں, ایک آدمی جس پر خطا مجتہد کی عالم کی واضح ہو جائے, اس کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے کہ وہ خطا پر عمل کرے. کون کہتا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, فرماتے ہیں السنت ما سنہ اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنت وہ ہے جس کو اللہ تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے. لا تجعلوا خطا الرائی سنتا للامہ, تم کسی کی رائے کی خطا کو امت کے لیے سنت نہ بنا دو. کسی کی رائے کی غلطی ہے, اجتہاد کی غلطی ہے, اس غلطی پر سنت سمجھ کر اس غلطی پر امت کو چلنے کی دعوت مت دو. لا تجعلوا خطا الرائی سنتا للامہ, تم کسی کی اجتہاد کی غلطی کو امت کے لیے سنت نہ بنا دو کہ امت اس پر عمل کرتی رہے. اگر واضح ہو جائے کہ فلاں مجتہد نے, عالم نے فلاں مسئلے میں خطا کی ہے, واضح طور پر بات سامنے آ جائے, جائز نہیں ہوتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہی کہتے ہیں, تو ہمارا بھی یہی کہنا ہے. اور اگر کوئی آدمی قرآن و سنت کے مطابق اگر کسی عالم کی بات کو مانتا ہے حلال و حرام میں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اور خود قرآن کے مطابق اس آدمی نے اس عالم کو اپنا رب اور اپنا معبود بنا لیا. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے جس میں آپ نے کہا کہ کیا ایسا نہیں تھا تمہارے عالم یہود و نصارہ کے علماء, جب اللہ کے حلال کو حرام, حرام کو حلال کرتے تم مان لیتے اس کو, کیا ایسا نہیں تھا؟ تو صاحب نے کہا ایسا تو تھا. آپ نے فرمایا فتلک عبادتہم, یہی تو ان کی عبادت ہے, یہی تو ان کی عبادت ہے کہ اللہ کے حلال و حرام میں ان کو اختیار دے دیں کہ وہ جو چاہے حلال کو حرام کریں, حرام کو حلال کریں. تو حق کے واضح ہونے کے بعد ایک آدمی کے لیے گنجائش باقی نہیں رہتی ہے کہ کسی آدمی کی بے دلیل بات کو مانے جبکہ وہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ غلط ہے. تو یہ ترمذی وغیرہ میں حدیث موجود ہے جو میں نے حضرت علی ابن حاتم کی روایت نقل کی ہے. اسی طرح سے ایک اور بات جو اہل حدیث کے بارے میں ذکر کی جاتی ہے وہ یہ کہ اہل حدیث دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں, اور یہ اس دور میں خاص طور سے ایک اچھا موقع مل گیا لوگوں کو کہ کسی کو بھی پریشان کرنا ہو اس کے اوپر ڈال دو یہ ٹیررسٹ ہیں, دہشت گرد ہیں. اب خود تو روک نہیں سکتے ہیں کسی کو دلیل کی بنیاد پر, تو کیا کریں, حکومت کو ان کے پیچھے لگا دو. کتنے مسلمان ہیں, کتنے اہل حدیث ہیں جو بیچارے بے قصور, جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے حکومت کے خلاف, تو خیر دور کی بات ہے, اپنے گھر والے اور اطراف پڑوسیوں کے خلاف بھی کچھ نہیں کیا, لیکن جھوٹے جھوٹے الزامات ڈال کر ان کو پھنسانے والا کون ہے؟ ہمارا مسلمان بھائی ہے. اب بتائیے حکومت کیا کرے گی؟ حکومت تو شک کی بنیاد پر لوگوں کو اٹھائے گی, خبر کی بنیاد پر لوگوں کو اٹھائے, وہ عالم الغیب تو ہے نہیں. اب کوئی ہمارا ہی بھائی جا کے بولتا, دیکھو وہ لوگ وہاں پر بیٹھ کے سیکرٹ میٹنگ کرتے ہیں, اب پولیس آتی اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے, پوچھ تاچھ کرتی ہے, اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, اب ایک آدمی کو لے جائے, اب وہ تحقیق کرتے ہیں, اس کے بعد دکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے, وہ لا کے چھوڑتے ہیں, لیکن 10-15 دن جو اندر تھا اب لوگ اس کے پاس آنا چھوڑ دیتے ہیں, اس کی دکان خراب, اس کے علاقے میں اس کی عزت چلی گئی, اس کی زندگی, اس کی عزت, سب کچھ خطرے میں پڑ جاتی ہے. کون کرتا ہے یہ؟ ہمارا ہی کوئی بھائی جا کے کرتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کسی مسلمان بھائی ہی کی وجہ سے یہ مصیبتیں برداشت کرنی پڑی. اہل حدیث کی دعوت نہیں ہے, اہل حدیث کی دعوت نہیں ہے کسی مسلمان کی کسی غلطی کرنے کی وجہ سے پورا اسلام بدنام کیا جائے, یہ غلط ہے. آپ بتائیے مسلمانوں میں خود کتنے اختلافات ہیں, مسلمانوں میں کتنے الگ الگ ذہن کے لوگ ہیں, ہر کتنے لوگ ہیں جو سیاسی اعتبار سے کیا کچھ نہیں کہتے ہیں. اہل حدیث کے بارے میں کہنا کہ یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں, آپ بتائیے یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے, کس بیان میں اہل حدیث نے اس طرح کی بات کہی ہے؟ کسی بھی طرح کی الزام اہل حدیث کے خلاف صحیح نہیں ہے, بلکہ قرآن و سنت میں اس کے خلاف ہم کو سکھایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں زندگی کی اہمیت بتاتے ہوئے فرماتا ہے, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, جو کوئی کسی جان کو قتل کرے الا کہ وہ کسی جان کے بدلے ہو یا زمین میں فساد برپا کرنے کی وجہ سے ہو, فکأنما قتل الناس جميعا, تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے زمین پر جتنے لوگ ہیں ساری کی ساری انسانیت کو قتل کر ڈالا ہے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, اور جو کسی انسان کی جان بچائے وہ ایسا ہے جس نے ساری انسانیت کو بچا لیا ہے. تو یہ قرآن میں اہل حدیث کیوں اس کے مطابق نہیں جئیں گے؟ اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ جس ملک میں رہیں امن کے ساتھ رہیں, اگر کوئی بات قانون کے اعتبار سے یا کسی اعتبار سے انتظامیہ کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے اسلام کے خلاف دکھائی دیتی ہو, حکومت سے رابطہ قائم کر کے بات کی جا سکتی ہے. لیکن اہل حدیث دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتے ہیں. ہماری تعلیمات میں کسی بھی عالم کی زبان سے آپ دیکھیں, ہندوستان میں ٹیررزم کے خلاف جو پروگرامز ہوئے سب سے پہلے کرنے والے کون تھے؟ سب سے پہلے کتنے پروگرام ہو چکے ہیں, کتنی تعلیمات اس سلسلے میں عام طور سے علماء اپنا بیان دے چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود زبردستی اہل حدیث کے بارے میں یہ کرنا کہ دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں. آج ایک بہت اچھا ہتھیار لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے. یہ قرآن حدیث کی دعوت سے رکتے نہیں ہیں نا, ایک کام کرتے ہیں, ان کو کام پہ لگاتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ پولیس میں جا کے کمپلینٹ کرو, دیکھو یہ لوگ دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں. مسجدوں میں تو کوئی کچھ کرنے دیتا نہیں ہے, اگر کوئی آدمی کسی کے گھر پہ قرآن حدیث کا درس کرے جا کے بول دو دیکھو یہاں پہ میٹنگ ہوتی ہے. اب بےچارے پولیس ہونے کے بعد پہنچنے سے اچھا پہلے پہنچے تو فوراً دوڑے دوڑے آتے ہیں, اٹھا کے لے جاتے ہیں, ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. ان کا کیا قصور ہے؟ بولنے والے کون ہیں؟ خبر دینے والے کون ہیں؟ جھوٹی تہمتیں لگانے والے اور اس طرح کی مخبری کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ غلط چیزیں ہیں. اہل حدیث کے نزدیک ہندوستان میں رہ کر ہندوستان کے ماتحت رہنا اور اسلام پر چلنا یہ اہل حدیث کی تعلیم ہے. اگر کوئی قانون ایسا ہے ہندوستان کا جو قرآن و سنت سے ٹکراتا دکھائی دیتا ہے تو ہم علماء جتنے بھی ہیں وہ جا کر حکومت کے ذمہ داروں سے بات کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ایسی اور ایسی ہونا چاہیے, ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے ہیں. پر امن طور پر ایک مسلمان اور اہل حدیث اور سارے مسلمان ہندوستان کے جو بھی بات غلط لگتی ہے اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں, حاکم وقت سے بات کر سکتے ہیں. لیکن اس کی تعلیم ہم کو اہل حدیث علماء نہیں دیتے ہیں، نہ قرآن و سنت اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم دھوم مچا کے کچھ بھی کریں. آج عالمی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں، اس سے مسلمانوں کو کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت فرمائے. تو یہ جتنی بھی باتیں، بہت وقت کم ہے، میں سمجھتا ہوں وقت ختم ہو چکا ہے. اسلام اس کی گنجائش، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ مسلمان اپنی وقت کی حکومت سے بغاوت کریں اور مسلمانوں کی جان اور مال اور عزت اور آبرو کو خطرے میں ڈالیں. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اور جب قرآن اور سنت کی تعلیم نہیں ہے تو اہل حدیث کی بھی تعلیم نہیں ہے، ہماری تعلیم نہیں ہے. جو لوگ الزامات لگاتے ہیں وہ اس کو بہت اچھا ذریعہ سمجھتے ہیں اہل حدیث کو پریشان کرنے کا. یہ ان کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، الزام ڈال دو، یہ پریشان ہو جائے گی، دعوت چھوڑ دیں گے. لیکن یہ اللہ کے پاس جواب دیں گے. جو بھی اس طرح سے جھوٹے الزامات ڈال کے اہل حدیث کو بدنام کرتے ہیں یا پریشان کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ اور ان کے درمیان کوئی نہیں ہوگا، ان کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا جو بھی انہوں نے اہل حدیث کے خلاف کیا ہے. تو بہرحال یہ کچھ اعتراضات ہیں جو اس سلسلے میں ذکر کیے جاتے ہیں کہ اہل حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے ہیں، اور دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں، علماء کو نہیں مانتے ہیں، اجماع کو نہیں مانتے ہیں. یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں اور اہل حدیث کی دعوت نہیں ہے، نہ اہل حدیث کی کتابوں میں آپ کو یہ چیزیں ملے گی. اکثر ہوتا یہ ہے کہ ایک صحیح بات کو توڑ مروڑ کے ادھورا یا غلط طور پر پیش کیا جاتا ہے، جس سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں میں جو باہمی اختلافات ہیں ان کو قرآن و سنت کی بنیاد پر حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے قلوب کو آپس میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے.